السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پارا نمبر 16. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسی بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. بس اس نے کہا، تمہارا اور میرا ساتھ ختم ہوا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تیسری بات تھی، یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام اب خود ہی کہا تھا کہ اب اگر میں کچھ بولوں تو آپ کو اور میرا ساتھ ختم ہو جائے گا. انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا یا پھر ایک طرح سے خاموش رہنے کا ذکر کیا تھا کہ میں صبر کروں گا اور اگر کچھ بولوں تو اب میری طرف سے آپ کو عذر مل جائے گا. اب خود ہی کہہ بیٹھے کہ اگر آپ اس دیوار پر اجرت لے لیتے تو زیادہ اچھا تھا. یعنی کسی طرح وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے تھے. اور یہ ایک نیچرل چیز ہے، انسان کسی بھی بات پر خاموش نہیں رہتا ہے. اور بعض اوقات وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام یہ سامنے ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، وہ اپنی مرضی بتانا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جس طریقے پر منظور ہوتا ہے وہ کام اسی طرح سے ہوتا ہے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاہے تو اجرت بھی لے سکتے تھے. تب انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور ان اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اب یہاں پر انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ یہ جو سارے کام میں نے کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کوئی ایسی ہستی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم پر معمور کیا تھا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ تھے اور الگ الگ ان کے بارے میں کہانیاں لوگوں نے بنا رکھی ہیں. تو ہمیں کسی پر بھی ایز اٹ از یقین نہیں کرنا ہے جو سنے سنائے واقعات ہیں. قرآن اور حدیث چونکہ اس پر خاموش ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک کام جس کو ہم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوں اور وہی کام ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن انسان کی نظر اور انسان کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی. کبھی بھی انسان اپنی جو قسمت میں اس کے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں، تو ان واقعات سے بالکل ایسا رد عمل، ایسا ریئیکشن نہ ظاہر کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو. بعض اوقات ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی ہمارے لیے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے. اور بعض اوقات کوئی بھلائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے لیکن ہمیں نہیں مل پاتی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جاننا ہمارے بس سے باہر ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملات کرتا ہے، دراصل وہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہوتے ہیں. اس لیے ہر حالت میں ہمیں صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو صالح لوگ ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی مدد کرتا ہے. اور جو لوگ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور ان کی صرف دنیا ہی بنانے میں لگے رہتے ہیں اور نیکیوں کو یا نیکیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے، نہ خود کی نہ اپنے بچوں کی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی بھروسے پر چھوڑ دیتا ہے، اسی حالت میں چھوڑتا ہے کہ دنیا ہی ان کا سب کچھ بن جاتی ہے. اور جو لوگ صالح ہوتے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی کس طرح محفوظ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ دو یتیم بچے تھے، لیکن چونکہ ان کا والد نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ اس خزانے کو بھی محفوظ رکھا جو اس کے بچوں کے کام آ سکتا تھا. تو نیک کام کرنے کی وجہ سے اور دین کی طرف آنے کی وجہ سے دنیا کا نقصان نہیں ہوتا ہے، یہ بات اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الذُّلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹائے جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈے لوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا. یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو اس وقت پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین، بہت سارے لوگوں نے تفاسیر میں مختلف نام دیے ہیں کہ ذوالقرنین یہ ہو سکتا ہے. کسی نے ایک خورس نامی بادشاہ تھا، اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جو پچھلی کتابوں میں بائبل وغیرہ میں جو ذکر ملتا ہے، ایک بہت ہی عادل بادشاہ کا ذکر ملتا ہے. یا اس بادشاہ کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مغرب اور مشرق کا جانشین بنایا تھا. اتنی بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود اس کے پاس طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اس بادشاہ کی فرما برداری کیسی تھی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اس قوم کے ساتھ تم جو چاہو سلوک کرو، لیکن اس نے کہا کہ جو مسلمان بن کر رہے گا، فرما بردار بن کر رہے گا، اس کے ساتھ ہم نرمی کریں گے، اور جو مسلمان نہیں رہے گا، فرما برداری نہیں کرے گا، تو اس کے لیے اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے. یہاں پر بار بار ایک جو جملہ آیا ہے ثم اتبع سببا، اس نے اسباب کی پیروی کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک مہم کا آغاز کیا یا پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا. تو اسباب کی پیروی یا سامان کرنا کیا ہے؟ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ زمین میں چپ چپاتے نہیں بیٹھ جاتے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے حصے کی بادشاہ دے دی، ختم، یہیں تک ہمارا زور ہے اور ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں، بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام صلاحیتوں سے آراستہ کیا ہوتا ہے اور ان کو ایسی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، تو ان صلاحیتوں کا استعمال وہ اللہ کے لیے اللہ کی زمین پر کرتے ہیں، تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی بندگی اور اللہ کی حکومت قائم ہو اور زمین میں فساد نہ ہو، لوگ نیک بن کر رہیں. یہاں پر تینوں مہم کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے، ان سب مہموں میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بگڑی ہوئی قوم تھی، کوئی سرکش قوم تھی، کوئی قوم کے پاس کچھ اسباب نہیں تھے، یعنی سایہ نہیں تھا دھوپ سے بچنے کا، اور ایک قوم جس کا بھی ذکر کیا گیا، یہ تو قوم ایسی تھی کہ یہ اس بادشاہ کی زبان بھی نہیں جانتی تھی، یعنی جب یہ بادشاہ وہاں پہنچا ذوالقرنین، اور ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے دو سینگ والا، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تاج وہ پہنتا ہوگا، یہ جو تاج وہ پہنتا تھا اس کے دو سینگ تھے، یا بہرحال کچھ اور بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہی ہے کہ جو تیسری قوم تھی یہ تو زبان بھی نہیں جانتی تھی، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ جو قوم زبان نہ جانتی ہو اس کے باوجود بھی اس بادشاہ نے اور اس کے ساتھیوں نے، جو اس کے ساتھ ٹیم ہوگی پوری، ظاہر سی بات ہے فوج ہوگی، ان سب نے ایک ایسی قوم سے دین کی دعوت کا آغاز کیا اور وہاں پر اس قوم کی مدد بھی کی جہاں پر یاجوج اور ماجوج آتے تھے اور ان کو تکلیف دیتے تھے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کاکیشیا کا وہ علاقہ ہے، یعنی رشیا وغیرہ کی طرف کا علاقہ ہے، جو ایک ایسی قوم ہے وہاں پر آباد تھیں جو ادھر آ کر لوگوں کو ستایا کرتی تھی، اور یہ بات مشہور تھی کہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو بہت سرکشی کرتے تھے اور لوگوں کو آ کر تکلیف دیتے تھے۔ تو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار تعمیر کی، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی جو ان کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی، جو ٹیکنیک وہ استعمال کر سکتا ہے اپنی ذہنی استعداد کے مطابق، تو انہوں نے اس کو اسی طرح سے استعمال کیا کہ دیوار اٹھائی، اور کس طرح سے اس بادشاہ نے زبان نہ آنے کے باوجود بھی، ہم زبان نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی باتوں کو سمجھا اور پھر ان کو دیوار تعمیر کر کے دی۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اگر تم ہم سے کوئی ٹیکس لینا چاہتے ہو تو ہم ٹیکس بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جملہ کتنا بہترین جملہ ہے کہ اس نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، بس تم محنت سے میری مدد کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دین کے داعی کو، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کی نظر ٹیکس پر اور ایسے تحفوں پر یا نظر و نیاز پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے انعامات اس پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر اس کو ملے گا۔ تو ایک داعی کو ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کے ٹیکس پر اور لوگوں کے مال پر اس کی نظر نہ ہو۔ دوسری اہم بات کہ اس نے خود بھی کام کیا بادشاہ نے، اور ساتھ میں اس قوم کو بھی شامل کیا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا سب کام ہم کروا دیں گے، آپ کچھ نہ کریں، تو ایسے سے تو لوگوں کو ہم بالکل کاہل اور سست بنا دیں گے۔ تو کام لینا ہمیں آتا ہو، یعنی ہم اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی صلاحیت دے کہ ہم ہر ایک سے وہ کام لے سکیں جس کی اس میں صلاحیت ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کسی اسکالر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کی کامیابی کا راز ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ یہ بخیر و خوبی جانتے تھے کہ کس کو کس صلاحیت سے آراستہ کیا گیا ہے، لہٰذا کس کو کیا ذمہ داری دینا چاہیے، اور آپ کی یہی صلاحیت تھی کہ کس سے کیا کام لینا چاہیے، جس کی بنا پر آپ نے اس تمام دعوت کو صرف 23 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو ایک لیڈر کو یہ بھی آنا چاہیے کہ فلاں ذمہ داری کا اہل یہ فلاں شخص ہے، لہٰذا اسی کو وہ ذمہ داری سونپی جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی کو کوئی میٹھی ڈش بہت اچھی بناتا ہے اور کوئی بریانی بہت اچھی بناتا ہے، اب اگر آپ میٹھا بنانے والے کو بریانی دے دیں اور بریانی بنانے والے کو میٹھا دے دیں تو کیا وہ پرفیکٹنس آئے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام اچھا ہو تو آپ پھر جس کو میٹھا بنانا آتا ہے اس کو میٹھے کی ہی ذمہ داری دیں گے، اور جس کو بریانی اچھی بنانا آتی ہے اس کو بریانی ہی کی ذمہ داری دیں گے۔ اگر آپ کام ادل بدل کر دیں گے تو کام بھی اتنا بہتر نہیں ہوگا، نہ اتنا لطف آئے گا، نہ اتنا ٹیسٹ آئے گا، اس لیے جس کو جو ذمہ داری دینا چاہیے اس کو وہی کام دے تاکہ جو بہتر طریقے سے کر سکے۔ تو یہاں پر ذوالقرنین نے بھی ان سے کیا کہا کہ بس تم محنت سے میری مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنائے دیتا ہوں، بس تم مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ دوسری اہم بات، یہاں پر یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے، اور احادیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں 10 نشانیاں، اس میں سے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، ایک آگ ہوگی یہ شام سے نکلے گی، پھر دابت الارض کا ذکر آتا ہے جو زمین سے جانور نکلے گا جو بولے گا، یاجوج ماجوج کا بتایا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ یہ جب ان کے پیروں تلے یعنی جب چلیں گے زمین پر تو ان کے پیروں تلے کئی ہزاروں لوگ آتے جائیں گے، یعنی پیروں سے روندے جائیں گے، کئی لوگ ان کے پیروں تلے روندے جانے سے ختم ہو جائیں گے، یعنی اتنے زوراور اور اتنے زیادہ لحیم اور شہیم یہ لوگ ہوں گے یاجوج ماجوج۔ تب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائے گا جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، ان کے لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے بہت ہی اسمیل آئے گی، جس کی وجہ سے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور اس دعا سے پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جس کی وجہ سے ان کی ساری جو سڑی ہوئی لاشیں تھیں وہ بھی ختم ہو جائے گی اور وہ اسمیل ختم ہو جائے گی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی وہ روزانہ آتے ہیں اور سوراخ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا دائرہ، جیسے ہم انگوٹھا اور انگلی ملا کر دائرہ بناتے ہیں، ایسا دائرہ بنا کے بتایا کہ وہ اتنا دائرہ بناتے ہیں، یعنی اتنا سوراخ اس میں ہوا ہے دیوار میں، لیکن وہ روزانہ اپنا کام کرتے ہیں اور واپس جاتے ہوئے ان شاء اللہ کہنا بھول جاتے، اور کہتے ہیں کہ وہ روزانہ ہی کرتے ہیں، دیوار کھودتے ہیں، یہ دیوار میں سوراخ بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کل آ کر باقی کا کام کریں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو ان کو یہ بات یاد آ جائے گی کہ ہم انشاءاللہ کہیں، تب وہ دیوار میں سوراخ ہو جائے گا، پھر وہ یاجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہی بات یہاں پر ذوالقرنین نے کہی گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنا بہترین اس نے دیوار بنائی، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور یہ بند ایسا تھا کہ جیسے یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ تو ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو کریڈٹ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ یہی نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے زوم میں مبتلا نہیں ہوتے، تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، جو بھی صلاحیت دی ہے وہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یہ نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم علی الکافرین نزلا۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کی حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود خبر دے رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا دوں کہ اعمال کے خسارے کے لحاظ سے کون ہے، کہ وہ جس کی دنیا کی ساری سعی اور جد و جہد سب کچھ بیکار ہو کر رہ گئی، یعنی دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب ناقابل قبول ٹھہرا۔ اسی لیے کافروں کے جو اعمال ہیں وہ راکھ بنا دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کافروں کے نیک اعمال کا کیا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، کہ دنیا میں ان کی تعریف اور واہ واہ ہو جاتی ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے بھی جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے رہتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اور جو بھی کیا انہوں نے اللہ کی خاطر نہیں کیا بلکہ دنیا کی خاطر کیا، تو ایسے لوگوں کا سارا کارنامہ زندگی بیکار گیا۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کتنا خسارے کا سودا ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالاخسرین اعمالا، یعنی خسارہ بھی نہیں بلکہ اخسرین خسارے، انتہائی خسارہ، جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں بیکار ٹھہری، اور قیامت کے دن وہ کچھ اپنے ان نیک اعمال کا بدلہ وہاں نہیں پائیں گے۔ ایسے لوگوں نے دنیا میں کتنے بھی اچھے کارنامے کیے ہوں، محل بنائے ہوں، یونیورسٹیز بنائی ہوں، لائبریریاں قائم کی ہوں، کارخانے، سڑکیں، ریلیں، سب کچھ ایجاد کیا ہو یا بنایا ہو، لیکن اگر وہ ان پر فخر کرتے تھے تو اللہ کے میزان میں اگر جب ان کو رکھا جائے گا تو وہاں پر کچھ بھی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے سارے عمل دنیا کی زندگی تک محدود تھے، ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ لہذا جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہ مضبوط اور پائیدار ہوگا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی رائے گا نہیں جائے گی۔ قیامت کے دن ایک نقطے کا وزن، ایک رائے کے دانے کا برابر وزن، ایک نیک عمل کا وزن نیکیوں کے پلڑے کو جھکا سکتا ہے۔ لہذا ہم غور کریں، کوشش کریں اور غور و فکر کریں اور اس بات کو دیکھیں کہ ہم جو بھی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جو بھی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، اس میں خلوص کتنا ہے، اس کا وزن قیامت کے دن کتنا ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہیں خسارے کا سبب تو نہیں ہوگا کہ دنیا کی خاطر تو میں نے نہیں کیا، اور کیا فائدہ ہوگا نا، آپ خود سوچیں کہ جب اللہ نہ کرے آخرت میں ہی کچھ نہ ملے تو اس وقت افسوس اور حسرت کا کیا عالم ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ تو لہٰذا کوئی بھی کام اخلاص کے ساتھ کریں۔ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جینا چاہے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا رب بس ایک ہی رب ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین آیت ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اگر ہم کریں، اس کی کبریائی ہم کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں، یعنی انک بن جائے، اور اتنے ہی سمندر اور لا لیے جائیں، تب بھی تیرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر انداز بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھنا کیوں سارے لوگ جو ایمان لائے تھے وہ قرآن پڑھ کر اس کے ایسے گرویدہ ہو گئے تھے، اور قرآن کے بعد کہتے تھے کہ جو لوگ بڑے بڑے شاعر تھے انہوں نے شاعری چھوڑ دی تھی۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ شاعری کیوں نہیں کرتے تو کہنے لگے کہ اباد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شاعری بچتی ہے، یعنی کچھ کہنے کے لیے بچتا ہے؟ اتنا بہترین کلام ہے، آپ اس کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے جائیں۔ ابھی ہم جیسے روزانہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسی میں کھوئے رہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس طرح سے قرآن کا ہمارا دن رات کا ساتھ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے خواب میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہر جگہ ہمیں اللہ کی آیات، اللہ کا ذکر، یہی ہمارے ذہن میں رہتا ہے۔ ہم سو بھی رہے ہیں تو بھی قرآن ہی کا ہمارے ذہن میں خیال رہتا ہے، خواب بھی ہمیں وہی دکھائی دیتے ہیں جو ہم نے دن میں آج ذکر کیا۔ ہر طرف ایک وہی پکار، ایک وہی صدا نظر آتی ہے اللہ کی آیات کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور کبھی کبھی ہم بھی غور کرتے ہیں، آپ کو بھی یقیناً اس سے واسطہ پڑا ہوگا، کہ اتنا زیادہ ذکر ہماری زبان پر جاری اور ساری رہتا ہے کہ زبان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، قرآن کے الفاظ بس ہماری زبان پر آتے چلے جاتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم واش روم بھی جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت مشکل سے روکنا پڑتا ہے کہ یہاں پر اللہ کی آیت ہماری زبان سے نہ نکلے، کیونکہ منع کیا گیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ پڑھنے کو ملا تھا، اور یہ بہت عرصے بعد مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی بھی زبان ایسی ہوتی تھی کہ ہر لمحے اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق اپنی دانتوں کو، اپنی زبان کو دانتوں سے پکڑ لیتے تھے، یعنی زبان کو دانتوں کے بیچ دبا لیتے تھے جب وہ واش روم جاتے تھے، کہ وہاں پر اللہ کا ذکر نہ نکلے۔ جب ہم اللہ کی اس کتاب کا اور ہمارا ساتھ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے جب انسان اللہ کے کلام کو پڑھتا رہے گا تو اس کا اثر اس کی زندگی پر تو ہوگا ہی، نہ کچھ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا رب کیسا رب ہے، کہ اگر اس کی تعریف کے کلمات لکھے جائیں یا رب کی باتیں اگر لکھی جائیں تو اتنے سمندر ہے دنیا کا، ہم سب جانتے کہ 2/3 جو حصہ ہے، یعنی 3 حصے پانی ہے اور صرف 1 حصہ خشکی ہے، سمندر ہو اور پھر اتنے ہی سمندر اور روشنائی بن جائے، انک بن جائے، اس کے باوجود بھی اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، جب وہ ہمارا رب ایسا ہے اور اگر ہم اس کے بندے ہیں تو اگر ہم اپنی نسبت اللہ کی طرف کریں تو یہ تو ہمارے لیے ایک خوشی اور فخر کی بات ہے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں اور اس رب کی ہم کبریائی اور عظمت بیان کریں اور اس کے آگے جھکیں کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ اس کی تعریف بیان کرنے کی، اور اللہ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے کہ خود اس نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ سورہ مریم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كافها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا، اذ نادى ربه نداء خفیا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
سورة مريم جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ایک اندر سے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاتون کے نام پر ایک سورہ رکھا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں تمام انبیاء کا ذکر ہم کو ملتا ہے قرآن میں, اور انبیاء میں ساتھ میں ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے, حالانکہ وہ نبی نہیں تھیں کیونکہ اللہ تعالی نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا درجہ اتنا بڑا رکھا کہ ان کے نام پر ایک سورت اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر رکھ دی, اور ان کا ذکر ہمیشہ اپنے نبیوں کے ساتھ کیا. کتنی نیک وہ خاتون ہوں گی, اور اسی بنا پر دل چاہتا ہے کہ ان کی سیرت ہم دیکھیں, پڑھیں, جانیں, جبکہ بہت زیادہ ان کے سیرت کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اسرائیلیات اس سے حالانکہ بھری پڑی ہیں, لیکن جو اوتھینٹک روایت ہے وہ بہت کم ہے. بظاہر جو بات ہمیں لگتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہمیں ملی ہیں, جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان عورتوں کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے, اور جس میں آپ نے نام لیا تھا کہ مریم بنت ہارون, آسیہ زوجہ فرعون, خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد, یہ چار عورتوں کو آپ نے دنیا کی عورتوں پر فضیلت, یعنی سب عورتوں میں سب سے نمایاں اور سب سے بہترین خواتین تھیں. تو اگر ہمیں کسی کو فالو کرنا ہے یا ہمارے لیے اگر کوئی ہو سکتا ہے جس کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں تو وہ یہ خواتین ہو سکتی ہیں. مختلف روایت میں اللہ کے رسول نے مختلف طریقوں سے تعریف کی ہے. ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے جہاں پر مریم علیہ السلام، خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ سرید کو دوسرے تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. تو یہ سب جو خواتین تھیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا، کیوں ان کو چنا، ان کی جو قربانیاں ہیں یہ سب سے نمایاں اور سب سے مختلف ہیں. انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا. مریم علیہ السلام، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ جو کچھ ہوگا میں اسے تیری نظر کر دوں گی. جب وہ بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی تو وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ تو بیٹی ہو گئی، اور بیٹا واقعی میں بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، یا بیٹی واقعی میں بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، کیونکہ بیٹی کو اس طرح سے وہ ہیکل کی نظر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ابھی تک کوئی عورت وہاں پر اس طرح سے کوئی لڑکی ہیکل میں نہیں رہی تھی. لڑکی کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس کی شرکی جانب جب مریم علیہ السلام کو وہاں پر مخصوص کر دیا گیا اور دے دیا گیا، ہیکل کی نظر کر دیا گیا، کیونکہ ان کی والدہ کی نظر تھی، تو ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا جہاں وہ عبادت کرتی تھیں. پھر انہوں نے خود وہاں پر پردہ ڈال لیا تھا تاکہ اور سب سے الگ ہو کر وہ عبادت کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ایک طرح سے فضیلت دی تھی، ان پر ان کے لیے رزق آتا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، اور مریم کے معنی بھی ویسے وہی ہوتے ہیں کہ بہت عبادت کرنے والی، عبادت گزار، عبرانی زبان کا لفظ ہے یہ. یہ سورت جو نازل ہوئی، دراصل یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی. ابھی حبشہ کی طرف ہجرت ہونا باقی تھی، اور یہ پانچ نبوت کا ذکر ہے، یعنی نبوت کے پانچویں سال کا ذکر ہے. جب کفار مکہ پر ظلم و ستم کی انہوں نے انتہا کر دی تھی، کفار مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی مسلمانوں پر، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہاں کا بادشاہ عادل بادشاہ ہے. جب یہ لوگ، کہا جاتا ہے کہ کفار مکہ کے گھرانے کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے گھر سے کوئی نہ کوئی فرد نہ نکلا ہو، لہٰذا مکہ میں ایک کوہرام مچ گیا، اور یہ لوگ اپنی ہی انگلیاں کاٹ، یعنی اتنا غصے میں یہ لوگ آگے بڑھ گئے کہ جیسے لگتا تھا کہ اپنی انگلیاں کاٹ کھائیں گے، یعنی اتنے یہ لوگ بے چین ہو گئے غصے میں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری دسترس سے نکل کر باہر چلے گئے. اور یہ تو چاہ رہے تھے کہ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے یہ دین اسلام کہیں خاتمہ ہو جائے. اب یہ جب باہر نکل کر گئے، اور کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی رشتہ دار خاتون کے گھر گئے، جو دونوں میں سہلہ اور ان کے شوہر ربی، تو جب دیکھا کہ وہ سامان باندھ رہی ہیں تو اس ہجرت حبشہ کا اتنا زیادہ اثر ہوا ان پر، کہا کہ کہاں جا رہے ہو تم لوگ. وہ کہنے لگیں کہ تم تو یہاں پر ہم کو اللہ کی زمین پر رہنے نہیں دیتے ہو، اور اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے ہو، اور تم نے ہم پر ظلم و ستم کا رویہ روا رکھا ہے، لہٰذا ہم ایسی زمین پر جانا چاہ رہے ہیں جہاں ہم سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں. اس درد سے انہوں نے جملہ کہا کہ کہا جاتا ہے کہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی. تو یہ حالات اور واقعات تھے جب یہاں سے لوگوں نے ہجرت کی. جب یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو قریش سے کسی طرح یہ بات برداشت نہ ہوئی. انہوں نے دو لوگوں کو، جس میں عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، یہ دو لوگوں کو انہوں نے بھیجا، عتبہ کا بیٹا ربیعہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو چکے تھے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ دونوں لوگ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت دھاک تھی، اور یہ لوگ کافی ایسی جگہ، ان کو جانے کا ایک طرح سے وہ معلوم تھا کہ بادشاہوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، بہت ہی رعب اور دبدبے والے یہ لوگ تھے. کفار مکہ نے ان کو کئی تحفے تحائف دیے، اور کہا کہ بادشاہ سے جا کر کہو کہ ہمارے کچھ سرفرے نوجوان تمہارے ملک میں آ کر پناہ گزین ہوئے ہیں، آپ انہیں واپس ہمارے ساتھ کر دیں. جب یہ لوگ تحفے تحائف لے کر وہاں پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے میں وہ معاملہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کسی ایک فریق کی بات سن کر میں فیصلہ نہیں کروں گا. لہذا اس بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا. اب یہ کچھ 60-70 لوگ تھے. جب یہ آئے تو کہنے لگے کہ ہم کیا کریں، جعفر بن تیار، یعنی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو ان لوگوں نے اپنا لیڈر اور رہنما بنایا کہ آپ ہی بادشاہ کے دربار میں تقریر کرنا. انہوں نے کہا جاتا ہے کہ اتنی بہترین تقریر کی کہ بادشاہ سن کر بہت ہی متاثر ہوا. انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ, ہم حرام کھاتے تھے, مردار کھاتے تھے, ہم میں کا ایک دوسرے کا خون چوستا تھا, ظلم اور بربریت ہم میں عام تھی, زنا عام تھا, فحاشی عام تھی. تب اللہ تعالی نے ہمارے اندر ایک رسول بھیجا جو ہمیں میں سے ہے, وہ ہمیں ہماری تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتا ہے. اس نے ہمیں سچ بولنا سکھایا, ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھایا, اور اسی طرح کے انہوں نے اتنے بہترین جملے استعمال کیے کہ جس کی وجہ سے بادشاہ بہت متاثر ہوا. اور بادشاہ نے کہا کہ تم یہاں پر آرام سے رہو اور تمہیں کوئی تکلیف یہاں نہیں ہوگی. اب یہ سننا تھا کہ کفار مکہ کا جو ایک وفد آیا تھا جو تحفے تحائف لے کر, یہ تو بہت پریشان ہو گئے, اور کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے تحفے بھی واپس لوٹا دیے, تحفے بھی نہیں لیے. اب ان کو تو کسی طرح سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی, لہٰذا دوسرے دن پھر بادشاہ کے دربار میں گئے اور کہنے لگے کہ ذرا ان سے مریم کے بارے میں بھی پوچھو اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھو کہ مسلمان مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. دوبارہ بلایا گیا ان لوگوں کو, مسلمانوں کو. تب مسلمان پھر ایک دفعہ پریشان ہو گئے کہ کیا کریں. تب پھر یہ سوچا گیا کہ ہر حال میں صحیح بات ہی کہیں گے. جب یہ سورہ مریم پڑھ کر سنائی گئی تو بادشاہ کہا جاتا ہے کہ اتنا رونے لگا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی روتے روتے, اور اس نے کہا کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو, یہ تم نے جو بات بتائی ہے وہ اس عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی بڑھ کر نہیں تھے, یعنی تم نے جو کہا وہ صحیح بات کہی. لہٰذا بادشاہ نے ان کو وہاں پر امن امان سے رہنے دیا, اور پھر کئی سال تک مسلمان وہاں پر خون کی زندگی گزارتے رہے. پھر مدینہ میں جب غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا, اس وقت یہ کچھ مسلمان جو وہاں رہ گئے تھے حبشہ میں, وہاں سے واپس مدینہ آئے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس چیز کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے, کہ حبشہ سے جو مسلمان آئے ہیں یعنی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے, اس کی یا خیبر کے فتح ہونے کی, یعنی اتنی آپ کو خوشی تھی. اسی کو سامنے رکھ کر آپ ہم یہ سورت کو پڑھیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی خوشخبریاں بھی دی تھیں, کیونکہ اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ حد سے زیادہ تھا, اور اسی بنا پر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ خباب بن ارد تھے یا اور بھی صحابہ تھے جو پریشان ہو اٹھے تھے کے والوں کے ظلم سے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے. خباب بن ارد کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ, اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے, آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا, تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں. ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں گھسی جاتی تھیں, ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے, پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے. یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا, یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی سنا سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا, اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا, مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس طرح سے پھر نبوت کے پانچویں سال یہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے, اور وہاں پر سورہ مریم پڑھ کر سنائی گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ نبوت سے پہلے سورہ مریم نازل ہو چکی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. کاف ہا یا عین صاد, ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. اس نے عرض کیا, اے پروردگار, میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار, میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا, مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانج ہے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے, اور اے پروردگار, اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. جواب دیا گیا, اے زکریا, ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا, ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. یہاں پر زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے, اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ زکریا علیہ السلام کو یہ احساس کیوں ہوا, کیونکہ مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو سونپی تھی. جب وہ مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس ہیں, اور جب وہ پوچھتے کہ یہ پھل تیرے پاس مریم کہاں سے آئے, تو وہ جواب دیتی کہ اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ یعنی ایسی نیک اولاد کی خواہش تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایسی نیک اولاد دے, کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہو کہ جس کو بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایک تو نیک اولاد کا انہوں نے سوچا اور دوسرا کہ جب بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے تو ان کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا، اور خاص جو ان کو فکر تھی کہ ان کے خاندان میں ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا جو ان کے بعد ان کی جانشینی کر سکے، کوئی ایسا نیک اور صالح شخص، کیونکہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام کے وقت حالات انتہا سے زیادہ خراب ہو گئے تھے، بنی اسرائیل کی اخلاقی حالت انتہا سے زیادہ بگڑ چکی تھی، جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قتل کی کوشش کی. عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا جو ہمیں ذکر ملتا ہے انہوں نے ان نبیوں کو بھی قتل کر دیا. اس سے آپ ان کی اخلاقی حالت کا سوچ لیں. تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا، اور وراثت سے مراد یہاں پر علم دین کی وراثت ہے، یعنی ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ میری جائیداد کون سنبھالے گا یا میرا کوئی وارث نہیں ہے. وارث سے مراد یہاں پر دراصل دینی وراثت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار دین کا علم رکھنے والے لوگ ہوں وہی علماء کے وارث ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ علم کا ورثہ ہوتا ہے، اور جو اس کے علم حاصل کرنے وہ اس کے وارث ہوں گے. جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی سے پہلے پیدا نہیں کیا. عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا. قال کذلک قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کہ ایسا ہی ہوگا، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح اور شام اس کی تسبیح کرو. یہاں ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی نشانی مانگی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بولنے کی قوت کے باوجود خود بخود ایسا ہو جائے گا کہ وہ بول نہیں سکیں گے سوائے اللہ کے ذکر کے. تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ جب اگر زبان میں قوت گویائی ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود بھی اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہا جائے. سب سے اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر خصوصاً ہندوستان اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو شرک پایا جاتا ہے وہ اولاد کے تعلق سے پایا جاتا ہے، اور اس کی بنا پر بہت ساری ایسی یا تو نادانی کی بنا پر بھولی بھالی یا ایسی خواتین جو توہم پرستی اور شرک کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس چکر میں شرک کر بیٹھتی ہیں، اور ایسے ایسے جو ڈھونگی بابا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے چکروں میں پھنس جاتی ہیں. بہت ساری خواتین کی تو عزت سے بھی وہ اپنے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. تو یہ جو اولاد کی نعمت ہے، اس کی بنا پر انسان بہت بھٹکتا ہے. تو لہٰذا یہاں زکریا علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں دے سکتا ہے اولاد، لیکن صرف اللہ سے مانگا جائے اور پورے یقین اور توکل کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نواز سکتا ہے تو پھر کسی اور کو کیوں نہیں نوازے گا؟ اور اس چکر میں شرک میں مبتلا نہ ہو، کسی درگاہ اور پیر اور ولی کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے. اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی. یعنی بچپن سے ہی ان کو نبوت عطا کر دی گئی تھی، کیونکہ حکم بمانی نبوت کے ہی آتا ہے اکثر قرآن میں. وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جب بارنا تھا اور نہ نافرمان. وسلام علیہ یوم ولید و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام اس پر جس روز کی وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور یہ ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائیتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ یہاں پر سورہ مریم میں چونکہ ان کی اس کا ذکر ہے جو کہ ہر عورت کو پیش آتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں پر یہ بات بھی بہت مشہور ہے۔ ایک مریم بوٹی بھی بہت مشہور ہے، ایک بوٹی بہت مشہور ہے جو کہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں ملتی ہے، اور جو بھی عمرہ کے لیے جاتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لیے وہ مریم بوٹی ضرور لا دینا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ڈلیوری ہونے والی ہو تو اس بوٹی کو پانی میں بھگو دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں بھلا کہ ایک بوٹی سے ادھر تکلیف کیسے کم ہوگی، آپ اس چیز کو پانی میں بھگو رہے ہیں۔ جو چیز یہاں پتہ چلتی ہے واقعہ سے، وہ صرف یہ پتہ چلتی ہے کہ ہاں کھجوروں سے ہو سکتا ہے کچھ تکلیف میں کمی ہو، یا کھجوروں سے ہو سکتا ہے پریگننٹ وومن کو کچھ ایسی تقویت ملے جس سے اس کو کچھ آسانی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے کھجوروں میں ایسی کوئی غذائیت رکھی ہے جو خاص طور سے فائدہ دیتی ہو پریگننٹ خاتون کو۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی پیتی رہے۔ تو جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ کھجوریں ہیں، اس درخت کے تنے کو اگر تم ہلاؤ گی تو کھجوریں ٹپک پڑیں گی، تو لہٰذا وہ کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام ایک دور دراز کے علاقے میں چلی گئی تھی، ہو سکتا ہے وہاں کھانے کو کچھ نہ ہو، اس سے کمزوری پیدا ہو گئی ہو، لہٰذا ان کو کھجوروں کو کھانے کے لیے کہا گیا۔ تو بلا وجہ کی جو باتیں ہمارے یہاں مشہور ہیں، آپ دیکھیں کہ دین کا صحیح علم کتنا ضروری ہے۔ اتنے ہمارے یہاں پر توہم پرستی کی بنا پر ایسے واقعات اور ایسی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون زندگی بھر قرآن نہیں پڑھتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پریگننٹ ہوتی ہے اسے کہتے کہ تم سورہ مریم پڑھو۔ جس نے زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا، جو ویسے روزانہ عام دنوں میں قرآن کو چھوتی تک نہیں ہے، نہ قرآن کا اس سے کوئی تعلق ہے، لیکن وہ کس لیے قرآن پڑھ رہی ہے؟ اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے۔ تو کیا قرآن صرف ان باتوں کے لیے رہ گیا ہے کہ اس کو ہم گھر میں جن اور بھوتوں کو بھگانے کا ذریعہ بنا لیں، اس کو پانی میں گھول کر پی لیں جن اور جادو کو بھگانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یا پریگنینسی کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ اگر پریگننٹ خاتون قرآن پڑھتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بچہ بھی ویسے ہی ہوگا کہ اس کو یہ عادت ہوگی کہ اس کی ماں تلاوت کرتی رہا کرتی تھی، تو وہ بچہ سنتا رہتا ہے۔ اور یہ تجربہ بھی کیا گیا ہے کہ جو بچے کو میوزک سنایا جاتا رہا، جو پریگننٹ خواتین میوزک سنتی تھیں، پیدا ہونے کے بعد بھی ان کے بچے میوزک میں ہی سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو یہی تجربہ قرآن پر بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایسی خواتین قرآن پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ سورہ مریم کو خاص طور سے صرف پریگننسی میں پڑھا جاتا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت اور پھر حقیقت ہی نہیں رہے گی۔ یہ تو ہمیں واقعہ کچھ اور بتانے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ مریم علیہ السلام کا جو ذکر یہاں پر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر ڈالی تھی، ایک اتنی پاکیزہ، ایک اتنی بھولی بھالی خاتون جو کہ عبادت گزار تھیں۔ اب دیکھیں کسی بھی عزت دار خاتون کے لیے یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عورت کی عزت کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے، یہ کتنا بڑا امتحان تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر اس امتحان کو بھی قبول کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں چنا گیا ان کو، کیوں ان کو برگزیدہ کیا گیا، اور کیوں ان کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یہ نشان وہ دیا ہے نام کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے تمام عورتوں پر۔ بہت بڑا اعزاز ہے یہ، بہت بڑا۔ اور کل جیسے ہم نے وہ دین کی دعوت میں جو حکمت کے طریقے پڑھے تھے، تو اس حکمت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کسی نے ایک مسلم اسکالر کو مشتعل کرنے کے لیے، یا کسی مسلم اسکالر کو جان بوجھ کر ستانے کے لیے، طنز کرنے کے لیے کہا کسی عیسائی نے کہ آپ کی تو جو ام المومنین تھی ان پر الزام لگایا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا، جو واقعہ عفق ہے، وہ سورہ نور میں ہم پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے وقت میں تو ایک انسان جو مسلمان ہے وہ تو مشتعل ہو جائے گا نا، اور اس کو پلٹا کر جواب دے گا، کوئی سخت اور کڑا جواب ہی دینا دل چاہتا ہے۔ اور ویسے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے لگتا ہے نا جیسے ایک خاص انسیت سی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو بھی محبوب تھیں۔ تو بہرحال اس وقت جواب یہ دیا جا سکتا تھا، کوئی کڑا جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن ان اسکالر نے یہ جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، دو نہایت ہی انتہائی پاک باز بھولی بھالی نیک سیرت خواتین پر، دو خاتونوں پر الزام لگایا گیا۔ ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے سورہ نور میں نازل کی، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اور ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بچہ تھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ذریعے سے نازل کی۔ تابقی کے سامنے والا خود بخود خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ عیسائی تھا نا، تو وہ مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا کہ ہاں دو انتہائی بھولی بھالی پاک باز ایماندار عورتوں پر تہمت لگائی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بری کیا، ایک کو قرآن میں بری کیا اور دوسری کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کے ذریعے سے، جب گہوارے میں ان کے بیٹے نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذریعہ بنایا کہ ان پر سے وہ الزام کو انہوں نے ہٹا دیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو یہ ہوتا ہے حکمت بھرا جواب، ورنہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو ایک دین کا داعی ہوتا ہے وہ اس طرح سے لوگوں کی طنزیہ باتوں کا جواب دیتا ہے کہ بات بھی پہنچ جائے سامنے والے کو اور وہ مشتعل بھی نہ اور آپ اس کی انا کو بھی نہ جگا سکے۔ تو یہ طریقہ کار ہم کو آنا چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم وہ حکمت عملی سیکھیں گے، وہ حکمت ہمارے اندر آئے گی۔ فرشتے نے کہا، فرشتے نے پائتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ یہ بھی اس وقت بنی اسرائیل میں یہ بات موجود تھی، اور اس بات کا رواج تھا کہ وہ لوگ چپ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی کسی سے بات نہ کرنے کا۔ تو لہٰذا مریم علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ آپ یہ کہہ دینا، اگر کوئی پوچھے اس بچے کو دیکھ کر تو کچھ بھی جواب نہ دینا، اور اشارے سے کہہ دینا کہ آپ نے چپ کی نظر مانی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی پوچھتا تو وہ اپنے منہ کی طرف اشارہ کر دیتی کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے، اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں، جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے نا، یہ ہم تصور کر سکتے کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ کوئی بھی خاتون اس بات کو اچھی طرح محسوس کر سکتی ہے، کیونکہ سب سے اہم اور سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے عورت کے پاس وہ اس کی عزت ہے، اور یہ لوگوں نے جب اس طرح کے جملے کہے ہوں گے تو کیا ان پر گزری ہوگی۔ یہی تو ان کا وہ صبر تھا اور یہی ان کی وہ فرما برداری تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضی امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ ایک ہی جملے میں عیسی علیہ السلام کا تعارف کرا دیا گیا، اور یہی وہ ان کے سارے جو شکوک و شبہات تھے عیسائیوں کے، اسی جملے میں ختم کر دیے گئے، اور شروعات ہی کر دی گئی کس چیز سے، انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جتنے بھی عیسائی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے، اور جو انہوں نے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں آج بھی اور اس وقت بھی، کہ نعوذ باللہ وہ عقیدہ تثلیث میں مبتلا ہیں، کہ ٹرینیٹی کا جو عقیدہ ہے ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام، جبریل اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اس میں ان کے سارے اس پر ضرب لگا دی کہ تم جو کہتے وہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی اور غلط ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ وہ اللہ کے بندے تھے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ان کے والد ہوتے تو خود ہی یہاں پر وہ والدہ کا ذکر کیوں کرتے؟ تو یہاں خود انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور پورے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے۔ تو عیسائی جو الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ وہ ساری کہانیاں جھوٹی اور فریب والی کہانیاں ہیں. سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, بس تم اس کی بندگی کرو, یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑا تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے. جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی, مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں, انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارے کار نہ ہوگا. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور یہ سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو, بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان, آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان, میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ میرے پیچھے چلیں, میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان, آپ شیطان کی بندگی نہ کریں, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان, مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. باپ نے کہا, ابراہیم, کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا, بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. یہاں پر آپ انداز آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کا جو ایک شہر ہے اور وہاں سے تعلق تھا ان کا, اور یہ اس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ بت پرست گھرانہ تھا. بت پرستی سے بھی بڑھ کر یہ لوگ بت بنایا کرتے تھے. ان کا باپ آزر خود بت بنایا کرتا تھا, یعنی شاہی پروہت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ابا جان. آپ انداز دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا, کتنا عاجزی نرمی اور کس قدر خوبصورتی والا انداز ہے. اور بدلے میں آپ ان کے باپ کا انداز دیکھیں کہ اس نے کہا کہ اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جا. بتوں کی محبت آپ دیکھیں کہ کیسی محبت ہوتی ہے, کیسے انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی اولاد سے بھی بے بہرا سا ہو جاتا ہے. اس کو اولاد سے بھی پھر کوئی دلچسپی نہیں رہتی کہ اگر اولاد اس کو اچھی بات کی تعلیم اور تربیت دے رہی ہے تب بھی وہ اس کو غلط ہی سمجھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. سلام ہے آپ کو, میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے, میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا, امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا, وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو, وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے اور یہ بات خود قرآن ہی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. رسول کا درجہ ایسا سمجھے کہ تھوڑا سا نبی سے بڑھا ہوا ہوتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. 113 یا 114 کا ذکر ہم کو ملتا ہے جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے، لیکن نبی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بھیجے، رسول کم تھے. یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا جو ذکر آ رہا ہے کہ وہ صادق الوعد یعنی وعدے کے سچے تھے، اور یہ ان کی خاص خوبی بتائی گئی. کہا جاتا ہے کہ جو بھی وہ وعدہ کرتے تھے اسے بحسن خوبی پورا کیا کرتے تھے. اسی طرح سے جو ان کے والد نے جب ان کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا تھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے وعدے میں سچا پائیں گے اور میں اس پر صبر کروں گا. کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے، واقعی میں اس پر صبر کیا اور اف تک نہ کی. ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو انداز ہمیں ملتا ہے، جو روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ خود بخود وہاں پر وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور خود ہی کہا تھا کہ آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں والد سے کہا کہ آپ کا دل نرم ہو جائے اور پگھل جائے اور میں بھی اس چیز کو دیکھ کر کہیں ہٹ نہ جاؤں فرما برداری سے. تو وعدے کے سچے تھے. دوسری اہم چیز جو بتائی گئی کہ وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو شروعات ہوگی وہ اپنے گھر والوں سے ہوگی، یعنی تربیت اور تزکیے کا جو طریقہ ہوگا خود کی ذات سے اور اپنے اہل کی ذات سے ہوگا. اپنے بچوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار یہی تھا، آپ کا معاملہ بھی یہی تھا کہ کسی بھی چیز کی شروعات کرتے تو خود اپنی ذات سے یا اپنے خاندان والوں سے کرتے تھے. جیسے دین کی دعوت بھی دی تو پہلے اپنے خاندان والوں کو بلایا. جب آپ نے سود کی حرمت کا اعلان کیا فتح مکہ کے موقع پر، تب آپ نے کہا کہ سب سے پہلا سود اپنے خاندان کا میں اسے معاف کرتا ہوں، جو عباس بن مطلب کا سود ہے. اور جو خون قتل کا واقعہ تھا وہ بھی آپ نے اپنے خاندان کے جو قتل کا خون کا واقعہ تھا اس کو آپ نے معاف کیا یا اس کو ختم کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کی شروعات، تربیت اور تزکیے کی شروعات اپنی ذات اور اپنے گھر والوں سے کرنی چاہیے. ہمیں بھی پہلے اپنے گھر والوں کی طرف توجہ دے کر ان کی تربیت اور تزکیے کا انتظام کرنا چاہیے کہ گھر میں لوگ، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے، وہ نماز کے پابند ہیں یا نہیں ہیں. اور نماز اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ نماز اسی پر ہماری بنیاد کھڑی ہے سمجھیں، جس سے ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے، یعنی نماز کے ذریعے سے. اگر نماز چھوڑ دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سے انسان کا تعلق ہی منقطع ہو گیا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. اور نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی سنت میں تاکید آئی ہے، حتیٰ کہ نماز نہ مریض کو معاف ہے اور نہ ہی سفر میں نہ میدان جنگ میں. چاہے کیسے بھی حالت درپیش ہو، ہر حال میں نماز آپ کو پڑھنی ہے. دوسرے تمام جو فرائض ہیں اس کے لیے شریعت نے رخصتیں دی ہیں، جیسے روزہ ہے، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ سفر پر ہیں تو آپ کو روزے کی چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پوری کر لیں. حج کے لیے بھی چھوٹ ہے کہ اگر راستہ پرامن نہیں ہے یا کچھ حالات ایسے ہیں، استطاعت نہیں ہے، تو آپ حج چھوڑ دیں، ابھی ساقط ہے آپ پر سے حج. لیکن نماز کے لیے کوئی اس طرح کی رخصت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی، نہ ہی ہمیں حدیث سے ملتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. تو یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا جو خاص ذکر کیا گیا، وہاں پر یہ جملہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. کچھ روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی تھے وہ ادریس علیہ السلام تھے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہی کے زمانے میں کپڑا بننا یعنی لباس اور بہت ساری ایسی چیزیں، لکھنا پڑھنا وغیرہ ایجاد ہوا. یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی تھی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیت ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سجدہ کر لینا چاہیے. ویسے تو آپ جانتے ہوں گے کہ سجدہ یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ ایک اور حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اگر تم رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے کی شکل بنا لو، یعنی اگر ایسی آیتیں آئیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہو یا اس کے ڈر کی باتیں بیان کی جا رہی ہو تو کم از کم رونا نہیں آ رہا ہو تو رونے کی شکل ہی بنا لی جائے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے ہی بارے میں بتایا گیا کہ پہلے لوگ تو وہ تھے جو ابراہیم، اسرائیل، یعنی ان سب کی اولاد میں سے تھے، کہ جب بھی ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تو وہ سجدے میں گر جاتے، روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ لیکن اس کے بعد یا ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے سب سے پہلے کیا چیز ضائع کر دی، نماز ضائع کر دی اور خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، اور غی کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یعنی انہوں نے کھلم کھلا بغاوت کی یا نافرمانی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے وہ نماز جاتی ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج ہماری بھی امت مسلمہ کا کیا حال ہے۔ آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، صرف رمضان کی حد تک ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ مسجدوں کا حال یہ ہے کہ ایک صف بھی بمشکل پوری نہیں ہو پاتی۔ بعض مسجدوں میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے امام صاحب اتنے بار اعلان کرتے ہیں، مسجد کے جو امام ہیں، کہ کوئی نماز کے لیے آئے، کیونکہ جماعت کھڑی کرنے کے لیے کوئی ایک شخص بھی مسجد میں موجود نہیں ہے، تو کس کے ساتھ جماعت کھڑی کی جا سکے نماز پڑھنے کے لیے؟ اور یہ کون سے محلوں کا حال ہے جو 100% مسلمان محلے ہیں؟ ان محلوں کا حال ہے۔ ہمارے یہاں کے حضرات، لوگ، نوجوان گلیوں کے نکڑ پر کھڑے رہ کر باتیں تو کرتے رہیں گے، پان کی دکان پر کھڑے رہ کر پان کھاتے رہیں گے اور چائے کی دکان پر کھڑے رہ کر چائے پیتے رہیں گے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ بزنس میں لگے رہتے ہیں، اپنی دکانیں 10 بجے سے پہلے بند نہیں کریں گے کہ بزنس میں نقصان نہ ہو جائے، یہ مسلمان ہیں سارے۔ لیکن عشاء کی نماز کے لیے مؤذن اذان کی آواز جب لگاتا ہے، وہ پکار سنتے ہیں، وہ اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے لیکن نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بمشکل ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں پر صرف جمعہ فرض ہے، باقی کی پورے ہفتے کی نمازیں اگر غائب کر دیں تو پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ہمارے یہاں کے آج 80% حضرات، صرف 20% لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی کون لوگ ہوتے ہیں؟ مسجد کن سے بھری پڑی ہوتی ہے؟ صرف بوڑھے لوگوں سے، یہ جو ادھیڑ عمر سے زیادہ ہیں۔ بہت ہی کم ایسا طبقہ ہوگا، 10% ہمارے مسلمان قوم کا ایسا وہ ہوگا طبقہ جو کہ ٹھیک ہے نوجوانی کی حالت میں نماز کے لیے جاتا ہو، لیکن باقی کے کئی لوگ گلیوں میں کھڑے ہیں، روڈز پر کھڑے ہیں، کچھ بھی کام کریں لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے، اور خصوصاً مرد حضرات۔ خواتین تو بھی نماز پھر بھی پڑھ لیتی ہیں، لیکن مرد حضرات تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر نماز فرض ہے ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور یہی مسئلوں کی وجہ سے آج ہماری مسجدوں پر تالے پڑ رہے ہیں۔ ایک بابری مسجد گئی، اس کے بعد اور ایک مسجد گئی، کئی ہماری عیدگاہیں چلی گئیں ان کے قبضے میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ ہی نہیں آتے تو پھر مسجدوں کو رکھ کر کیا فائدہ۔ پھر ہمارے اختلافات شروع ہیں کہ یہ مسجد میں نہ ہو، یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ حنفی کی مسجد ہے، یہ مالکی اور یہ شافعی کی مسجد ہے، اور یہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ہمارے علاقے میں ایسی دو مسجدوں پر تالے پڑ گئے، کیونکہ دونوں فرقوں کا آپس میں تضاد ہوا، خوب جھگڑا ہوا، آپس میں مارا پیٹی ہوئی، اور پھر پولیس نے آ کر تالے لگا دی دونوں مسجدوں پر۔ کیوں ہوا تھا مسئلہ؟ ایک نے کہہ دیا کہ یہ فلاں لوگ بدعتی ہیں، ایک دم کھلم کھلا کہہ دیا، اناؤنس کر دیا باقاعدہ انہی کے محلے میں جہاں پر جو بدعت عام ہے۔ تو ایسا کھلم کھلا اگر ہم کسی کو بدعتی کہیں گے اور کہیں گے کہ تم دوزخی ہو، تم آگ میں جلنے والے ہو بدعتیوں کو ایسا کہیں گے تو آپ مجھے بتائیے کوئی آئے گا ہماری بات سننے؟ اس سے جھگڑا ہو گیا اور فائدہ کس کو ہوا؟ آپ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کو فائدہ ہوا، کئی مسلمان جیل میں بھی گئے، دونوں مسجدیں بند پڑی ہیں، ابھی تک تالا پڑا ہوا ہے اس پر۔ تو پہلی بات تو لوگ آتے ہی بڑی مشکل سے ہیں نماز کی طرف مسجدوں میں، مسجدیں آباد کہاں ہیں ہماری؟ بیچاری مسجد تو مرثیاں خواہ ہے کہ نماز ہی نہ رہے۔ تو وہ آتا ہے نا کہ رہ گئی روح رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، کہ صرف اذانیں رہ گئی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں شکایتیں کر رہی ہیں کہ ہم تو خالی پڑے ہیں، کوئی آئے اور ہمیں آباد کرے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ خواتین میں بہت اللہ تعالیٰ نے اسٹیمنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے، ان کے جو آنسو ہیں یقین جانیے یہ کسی بڑے ہتھیار سے بڑھ کر ہیں۔ ہم خواتین اپنی خواہشات کے لیے اگر شوہر نہ مان رہے ہوں تو ہم رو دھو کر ہم وہ لباس لینا چاہیں گی یا نہیں لینا چاہیں گی؟ تو ہماری خواتین رو دھو کر اپنی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتی ہیں، چاہے والد سے ہو، چاہے بھائیوں سے ہو، چاہے شوہر سے ہو۔ جو ڈریس پسند آ گیا چاہے وہ کتنا بھی مہنگا ہو، رو دھو کر ضرور حاصل کریں گی۔ گھر کی کوئی چیز ہمیں کتنی بھی مہنگی لگے لیکن پسند آ گئی ہے تو وہ ضرور خواہش کر کے اور ضد کر کے وہ اپنے گھر کے لیے ضرور لائیں گی۔ تو کیا ہم ضد کر کے، خواہش کر کے، رو دھو کر کسی بھی طرح سے اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کے لیے نہیں بھجوا سکتے؟ تابعین کے بارے میں پڑھ رہی تھی میں، تو وہاں پر ایک ذکر آیا تھا، نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ایک بہت ہی مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد نہیں تھے، بچپن سے والدہ نے ان کی تربیت کی اور ان کے لکھنے پڑھنے پر اتنا خرچ کیا، کسی بھی طرح سے کاٹ کسر کر کے اپنی انہوں نے گھر کی چیزیں فروخت کر دیں، ایون ان کے پاس جو شال تھی وہ بھی فروخت کر دی، اور اپنے بچے کو دین کی تعلیم میں وہ پیسہ لگاتی رہیں، اور وہ بچہ چھوٹا تھا تو خود اپنے بچے کو نماز کے لے جاتی تھیں فجر کے وقت، اور باہر مسجد کے باہر ایک سائڈ میں بیٹھ جاتی تھیں اور بچے کو نماز کے لیے چھوڑ آتی تھیں، پھر بچے کو ساتھ لے کر آتی تھیں۔ تو ایسی بھی والدائیں تھیں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ بچپن سے ان کی دینی تعلیم کی اتنی فکر تھی اور خود بھی لے کر جاتی اپنے بچے کو دوسرے تمام علماء کے پاس، یہاں تک کہ جب وہ بڑے ہو کر انہوں نے بہت اچھا خاصا علم سیکھ لیا، اس کے باوجود بھی وہ دوسرے علماء کے پاس ان کو لے کر جاتی تھی۔ جب یہ پہنچتے امام ابو حنیفہ وہاں پر، وہ علماء کرام خود کہتے تھے کہ آپ تو خود ہمارے استاد ہیں، ہم کیا جواب دیں؟ کہنے لگے لیکن والدہ کی مرضی ہے اور وہ آپ ہی سے پوچھنا چاہتی ہیں، لہٰذا آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو یہ کیسی مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا کہ آج ان کا نام ہم دنیا میں لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے کارنامے زندہ ہیں نہیں ہیں، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ نظر آتا ہے؟ امام شافعی کا آپ دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ کا آپ دیکھ لیں، امام بخاری کا آپ دیکھیں، یہ تمام جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے پیچھے کس کا ہاتھ، کس کا کردار تھا؟ ماؤں کا کردار تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اور وہ تبع الشہوات، اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو یہ جو گمراہی کے انجام سے آج دو چار ہیں ہم لوگ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسوف یلقون غیا، تو یہ کس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے نماز ضائع کر دی؟ آج مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہم پر صرف سال میں عید کے موقع پر یا ہر جمعہ کے جمعہ کی نماز فرض ہے، لہٰذا ہمیں گھر میں تبدیلی لانی ضروری ہوگی۔ پیچھے جو ہم نے ذکر پڑھا، کیوں وہاں پر ذکر کیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے؟ تو ہمارے گھر سے جتنے ہمارے بچے ہیں بچپن سے، ہم اپنے بچوں کو اتنا نازک بنا دیتے ہیں کہ ہائے اللہ بہت دھوپ ہے، روزہ بھی رکھا ہے میرے بیٹے نے، کیسے بھیجوں دھوپ میں؟ اچھا بیٹا، ظہر اور عصر میں مت جاؤ مسجد، گھر میں پڑھ لو نماز، مغرب اور عشاء میں چلے جانا۔ بچہ جب فٹ بال کھیل کے آتا ہے اور فٹ بال کھیلے جاتا ہے تب تو ہماری کوئی مامتا نہیں اٹھتی ہے اندر سے، چاہے وہ کتنے بھی دھوپ میں کھیل رہا ہو، کرکٹ فٹ بال کھیل رہا ہو یا شاپنگ کے لیے کسی بھی چیز کے لیے کہیں جا رہے ہوں بچے، اس وقت ہماری محبت جاگ اٹھتی ہے۔ فجر کی نماز کی وقت ہائے اندھیرے میں میرا بچہ کیسے جائے گا اکیلا، ہائے بہت رات میں دیر سے سویا تھا، اب کیسے اس کو جگاؤں، کیسے اس کی نیند پوری ہوگی؟ تو یہ محبت نہیں ہے ہماری، یہ دشمنی ہے ہماری ہمارے بچوں کے ساتھ۔ بچپن سے اگر ہم نے ان کو مسجد کی عادت نہیں ڈالی، آپ نے دیکھا ہوگا ہم خود کئی سالوں سے ہمارے پڑوس میں دیکھتے آئے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے تھے دو، ہم جو سعودیوں پر بہت باتیں بناتے ہیں نا، لیکن نماز کے آپ دیکھیں کتنے پابند ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی فراوانی یہاں پر رکھی ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے دو، وہ آنکھیں کھلتی نہیں تھی ان کی، لیکن والد کے ساتھ دونوں طرف سے دو ہاتھ پکڑے ہوئے دو چھوٹے بچے، 4 سال کے ہوں گے، بس 4-5 سال کے، وہ بچپن سے اندھیرے میں فجر کی نماز کے لیے، یہاں فجر کی نماز کب ہوتی ہے ہم ابھی خود سب جانتے کہ 3 بجے رات میں فجر ہو رہی ہے یہاں پر، اتنی رات میں وہ بچوں کے دونوں ہاتھ پکڑے بغیر آنکھیں کھلی ہوئی بچوں کی مسجد لے جا رہے ہیں۔ تو بچپن سے اگر بچے یہ عادت سیکھیں گے تو وہ ان کی عادت پختہ ہو جائے گی، اور کون اس ذمہ داری کو نبھائے گا؟ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے عادت ڈالیں۔ ہم اپنے بچوں کو ویسے تو بہت وہ بنا دیتے ہیں، نازک، اور ان سے محبت کرتے ہیں کہ میرا بچہ یہ کام نہیں کر سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن نماز کا پابند ہم ان کو نہیں بناتے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، تو نماز کو ضائع کرنے والے نہ بنیں اور اپنے گھر سے شروعات کریں۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة واشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح اور شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے وردہ کا لفظ آیا ہے، اس پر سب کو وارد ہونا ہے۔ جو پولیس رات رکھا جائے گا وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور وہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ جو نیک اور متقی لوگ ہوں گے وہ تو وہاں سے بالکل تیزی سے اور سرعت سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کا ایمان کمزور ہوگا، جن کی روشنی تھوڑی سی کم ہوگی ایمان کی، وہ دوسرے سے کہیں گے کہ ہم کو تھوڑا سا نور دے دو، لیکن ان کو بھی کوئی نور نہیں دیا جائے گا۔ تو اپنے اپنے ایمان کے حساب سے، اپنے اپنے عمل کے لحاظ سے وہاں سے لوگ گزریں گے، لیکن ہر ایک کو بہرحال اس پل پر سے گزرنا ہوگا، یعنی جہنم پر سے وارد ہونا پڑے گا ہر ایک کو۔ جو نافرمان تھے وہ وہیں گر جائیں گے، اور جو فرمانبردار تھے وہ اس پر سے گزر جائیں گے، لیکن بہرحال وارد ہر ایک کو وہاں ہونا ہے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہیں، اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. یہاں پر باقی رہنے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے پاس بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے. تو باقی رہ جانے والی نیکیاں کون سی ہیں یا کون سی ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ لوگ اس پل صراط پر سے گزر جائیں گے, یعنی ہر ایک کو تو وہاں سے گزرنا پڑے گا, لیکن جو متقی تھا, نیک لوگ تھے, ایسے لوگ وہاں سے فوراً گزر جائیں گے. تو یہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں باقی رہی ہوں گی, جو اللہ سے ڈر کر نیک عمل کر کے دنیا میں زندگی گزارتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب لوگ دوزخ پر پہنچیں گے, پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے. پہلا گروہ تو بجلی کی چمک کی طرح نکل جائے گا, دوسرا ہوا کی طرح, تیسرا گھڑ سوار کی طرح, چوتھا اونٹ کی طرح, پانچواں دوڑنے والے کی طرح, اور چھٹا آدمی جیسے پیدل چلتا ہو. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بجلی کی چمک کی طرح سے نکل جائے گا یہ کون ہوگا؟ یہ وہی متقی شخص ہوگا جس کی نیکیاں باقی رہ گئی تھیں, جس نے خالص اللہ کے لیے نیکیاں کی تھی, جو اپنی نیکیوں کو بچاتا بھی رہا تھا. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن احسان جتا کر اسے ختم کر دیتے ہیں, لیکن وہ لوگ جن کے نیک عمل باقی رہے وہ ایسی بجلی کسی تیزی سے وہاں سے گزر جائیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پل صراط کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک پل ہے جسے جہنم کی پشت پر رکھیں گے. یہ پل پہلوان کے گرنے کا مقام ہے. یہاں پر آنکڑے ہیں, چوڑے چوڑے کانٹے ہیں, ان کا سر خمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہوگا جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں. مسلمان اس پر سے پلک جھپکنے کی طرح, بجلی کی طرح, آندھی کی طرح, تیز گھوڑوں کی طرح اور سارنیوں کی طرح گزر جائیں گے. بعض صحیح و سلامت وہاں سے نکل کر بچ کر نکل جائیں گے, اور کچھ زخمی ہو کر اور چھل چھلا کر, اور بعض دو زخمی گر پڑیں گے. آخری شخص جو پل صراط سے پار ہوگا اسے کھینچ کھینچ کر پار کریں گے. پھر جو لوگ خود نجات پا جائیں گے وہ ان دوزخ میں گرے ہوئے مسلمانوں کے لیے اللہ سے مطالبہ اور تقاضا کرنے لگیں گے, حتیٰ کہ جس کے دل میں رائے بھر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے دوزخ سے نکال لے گا, بشرط یہ کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور کوئی بھی جو نیک عمل ہوگا وہ اس کا ضائع نہیں جائے گا. تو لہٰذا یہاں پر کوئی بھی چھوٹی سی نیکی ہم اس کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں, اور کوئی بھی چھوٹا سا گناہ اس کو چھوٹا سمجھ کر کرنا لیں, بلکہ گناہوں سے بچتے رہیں اور نیکیاں کرتے رہیں, تاکہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہی ہمارے وہاں پر کام آئیں, جو باقیات الصالحات کا ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیوں کی توفیق دے جو وہاں پر آخرت میں ہمارے لیے کارآمد ہوں. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیت کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا, کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں, جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر کوئی فردن فردن اکیلا اکیلا حاضر ہوگا. کسی کا کوئی کتنا بھی بڑا جتھا ہو, کتنا بھی بڑا خاندان ہو, لیکن وہ خاندان اس کے کام نہیں آئے گا. حساب کتاب اور جواب دہی انسان کو اکیلے ہی کرنی ہوگی. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیبان ہوں. کوئی پشتیبان نہ ہوگا, وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو. ہم ان کے دن گن رہے ہیں, وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یقینا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہاں پر ود کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو پکار کر کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں پکارتے ہیں، پھر اہل زمین میں اس کی محبت نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ پھر یہی بغض اس کے لیے اہل زمین میں نازل کیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اسی کی محبت پھر دنیا والوں کے دل میں بھی، یعنی زمین والوں کے دل میں بھی ڈال دی جاتی ہے، اور جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل کرے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ سورہ طہٰ۔ سورۃ طہٰ کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ جو یاسین اور طہٰ ہے یہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں کوئی ایک سنگل حدیث بھی ہمیں نہیں ملتی، اور ان حروف مقطعات کے بارے میں اس کا مطلب جب اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے نہیں بتایا تو ہم کو بھی اس کا مطلب خود سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم کو اس سے کوئی مطلب اخذ کرنا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اس زمانے میں یہ لفظ اس طرح سے مشہور تھے اور لوگوں نے خود جب نہیں پوچھا، نہ صحابہ اکرام نے پوچھا، تو ہمیں بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ قیل و قال میں نہیں پڑھتے تھے، اور بلا وجہ انہوں نے کوئی لفظوں کی کھوج نہیں لگائی۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں لگانی چاہیے۔ اور ہم ان ناموں کو، یاسین اور طہٰ کو، ہم جو اللہ کے رسول کے لیے مخصوص کرتے ہیں کچھ لوگ، یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول کے نام ہم سب جانتے ہیں، بلا وجہ کوئی اور نام دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى۔ سورۃ طہٰ مکی سورت ہے۔ اس کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے، یعنی اس کی اہمیت میں جو روایت ہمیں ملتی ہیں، جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ تقریباً نبوت کا چھٹا سال تھا شروع، اور نبوت کے پانچویں سال ہی ہجرت کے واقعے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے دل میں رقت طاری ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ دو لوگوں کے بارے میں، کہ ان میں سے کسی ایک کو یا کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی ڈال دے یا اسلام کو ان کے ذریعے سے تقویت پہنچا۔ ایک ابو جہل بن ہشام اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے پریشان حال تلوار لے کر نکلے، اور وہ اسی بات کا نتیجہ تھا کہ وہ شش و پنج میں مبتلا تھے۔ اصل میں بعض اوقات ان کو قرآن بالکل حقیقت نظر آتا، جیسے ان کا خود کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ کلام سنا اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی ساحرانہ کلام۔ پہلے تو کہنے لگے کہ یہ کوئی شاعری ہے، تب اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت تلاوت کی کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ شخص تو بہت ہی ساحر نظر آتا ہے، اس نے میرے دل کی بات جان لی ہے، تو یہ کوئی ساحرانہ کلام ہے اور یہ بھی ساحر ہے۔ تب اللہ کے رسول نے تلاوت کی کہ یہ کوئی جادو بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ساحرانہ کلام بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ بھی جان لیا اس شخص نے، ضرور یہ کوئی کاہن ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کوئی کاہن کا کال بھی نہیں ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ خود میرے دل میں قرآن کی عظمت بیٹھ گئی تھی کہ یہ شاعری نہیں، یہ جادوگری نہیں، یہ کاہن کا کال نہیں، تو پھر یہ کس کا کلام ہے۔ تو اسی کیفیت میں تھے، یعنی کیا ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اور اس بنا پر وہ اپنی اسی کیفیت کی بنا پر ایک دن تلوار لے کر نکلے کہ نعوذ باللہ یہ کام ہی تمام کر دیتا ہوں، کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو قتل کرتا ہوں۔ جب راستے سے جانے لگے تو راستے میں کوئی صحابی ان کو مل گئے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہ کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ انہیں اور غصہ آ گیا، وہاں سے پلٹے اور اپنے بہن کی طرف گئے، یعنی ان کا ارادہ، ان کا جو کہنے کا مطلب تھا کہ تمہارے بہن اور بہن بھائی تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصے میں اپنے بہن کے گھر گئے، وہاں پر ان کے بہن یعنی فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید یہ ایمان لا چکے تھے، اور وہاں پر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، اور وہ یہ سورۃ طہٰ ہی کی آیتیں تھیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیچر کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نئے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے قرآن پڑھانے پر مامور کر رکھا تھا۔ اب یہ لوگ اندر سورۃ طہٰ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اب یہ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جلدی میں کیا کیا کہ وہ جو اوراق تھے جن پر قرآن لکھا ہوا تھا، اس سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ قرآن جیسے نازل ہو رہا تھا اس وقت سے ہی وہ لکھا جاتا تھا، اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوانا شروع کر دیا تھا، تو جو اوراق تھے لکھے ہوئے انہوں نے اس کو فوراً چھپا دیے، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں تو اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ کیا تھا جو تم ابھی پڑھ رہے تھے، وہ چھپاتی ہیں، پھر وہ ان کو بھی تھوڑا سا کچھ دھکا دیتے ہیں یا بہن بھائی کو بھی مارتے ہیں، جس کی بنا پر ان کی بہن کا سر خون آلود ہو جاتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ عمر تم کچھ بھی کر لو، یہ دین اسلام ہم سے اب دل سے نہیں نکل سکیں گا۔ وہ اتنا متاثر ہوتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو زخمی کر دیا، اور شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام دل سے نہ نکلے گا، آخر ایسی کیا چیز ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا کیا وہ کلام ہے، تم مجھے بتاؤ۔ تب دروازے کے پیچھے سے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اللہ کے رسول سے یہ دعا میں سن کر آیا تھا جو انہوں نے دعا کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا، جس میں عمر کا بھی نام تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے سے یہ تقویت پہنچائے گا۔ اور پھر ان کو ان کی بہن غسل کرنے کا کہتی ہیں، اور پھر یہ کلام پڑھتے ہیں اور سورۃ طہٰ ہی کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور فوراً اسلام لے آتے ہیں۔ تو یہ سورت اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کو پڑھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ طہٰ ہمیں یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر استوا علی العرش ہے، مالک ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے، لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کے کچھ نام ہیں، جیسے ایک مسلم کی جو حدیث ہمیں ملتی ہے اس میں 99 نیم کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، اور صفات بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، کچھ نام ہیں کچھ صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو انہی کے ناموں سے پکارنا چاہیے، اور اس پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ ایک گروہ اور ایک فرقہ بعد میں ایسا بھی پیدا ہوا تھا جو معتزلی فرقے میں سے تھا ایک گروہ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، یا کچھ نے صفات کو تو مان لیا اور ناموں کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ایسا نہیں ہے، یا کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، انسانوں کی جیسا بنا دیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ سارے عقیدے، سارے فرقے گمراہ اور غلط فرقے تھے، تو ہم کو جیسے احادیث سے پتہ چلتا ہے اور جیسے ہمارے سلف صالحین کا جو نظریہ تھا اس طریقے کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اگر ہم کہیں اپنے آپ کو، تو ہم اپنے آپ کو کیا کہیں گے کہ اہل سنہ والجماع، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے، کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی پوری ذات کو، صفات کو، اس کے تمام ناموں کو سچ اور حقیقت جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں جیسے اس نے خود فرمائی ہیں قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، کچھ اس کے ذاتی نام ہیں، کچھ اس کے صفاتی نام ہیں، اور ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ استوى علی العرش، کہ اس وہ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ تمام آسمانوں کے اوپر ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی نظریہ دراصل وحدت الوجود والے نظریے عقیدے کی تائید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے ہم کو، یہ بالکل غلط عقیدہ ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، وہ سنتا ہے، دنیا ہم سب جانتے ہیں، ہم نے پیچھے ہی آیت پڑھی تھی کہ درخت سے کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کو اس کا علم ہوتا ہے، ہمارے سینوں کے چھپے ہوئے بھید بھی وہ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے راز تک وہ جانتا ہے، تو وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، اس کی صفات ایسی ہے کہ اس کو خود آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود آ کر لوگوں کی باتیں سنے، نہیں، بلکہ وہ استوى على العرش ہے، لیکن اس کی صفات کی بنا پر اس کو ہر چیز کا ادراک اور علم ہے، کیونکہ وہ رب کائنات ہے۔ وہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے، ہم تو کیا ہے کہ ہم اس دیوار سے اندر اگر ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو ہم یہاں کے لوگوں کی باتیں سن سکتے ہیں، لیکن اس کمرے کے باہر کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، نام ہیں، اور اس کی کچھ صفات بھی ہیں۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی، اور ہر جگہ منفرد انداز میں اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہم آگے سورہ شعرا اور سورہ قصص میں پڑھیں گے، اس کا اگلا پارٹ یہاں بتایا گیا ہے۔ جب وہ مدین سے واپس، یعنی انہوں نے جب اپنی مدت پوری کر چکے تھے وہ، اور اپنی فیملی کے ساتھ واپس مصر کی طرف جا رہے تھے، تب راستے میں انہوں نے، چونکہ وہاں روشنی نہیں تھی، تو جب کہیں ان کو روشنی نظر آئی تو کہنے لگے کہ میں نے انگارہ دیکھا ہے، یہ آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ لے کر آؤں، روشنی بھی ہو سکتا ہے یا آگ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے آتا نا کہ لینے گئے تھے آگ، مل گئی پیغمبری، کہ وہاں جب وہ لینے گئے تھے کہ روشنی لانے گئے تھے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا دی اور اس طرح سے ان کو اپنی نبوت سے سرفراز کیا۔ وہاں جب پہنچے، فلما آتاها نودیا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جب آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ اس سے پہلے بھی آپ پر وحی آتی رہی تھی، ہو سکتا ہے بعض واقعات سے ایسا پتہ چلتا ہے، لیکن خاص طور سے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے خاص طور سے جو نبوت دی گئی وہ یہیں پر دی گئی، یعنی واپسی پر، واپسی کے راستے میں۔ اور یہ ذکر وادی مقدس طوا میں پیش آیا۔ اب یہاں پر جوتوں کا ذکر کیا گیا خاص طور سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں میں یہ شرعی مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ لوگ جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اسی بنا پر اور اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے خلاف عمل کرو، کیونکہ وہ جوتے اور چمڑے کے موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جوتے پہن کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے ایسے جوتے پہن رکھے ہیں کہ جس کو اتارنا بہت مشکل ہو۔ بعض اوقات آفس میں لوگ ہوتے ہیں ساکس اور شوز پہنے ہوتے ہیں، وہاں وضو کے مواقع بھی نہیں ہوتے، واش رومز نہیں ہوتے۔ اب اگر آپ نے آلریڈی پہلے سے وضو کر کے آپ نے شوز اور ساکس پہن رکھے ہیں تو اگر آپ جوتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر یہودیوں کو دیکھا دیکھی یا یہودیوں کی وجہ سے ہمارے یہاں پر بھی یہ رواج پڑ گیا ہے کہ نہیں جوتے پہن کر نماز پڑھنا، تو ہم کو سمجھتے کہ بالکل ناجائز ہے، جبکہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ دونوں طرح کے عمل کرنا جائز ہے۔ اگر پہن کر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں پہن کر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ عمرو بن عاص کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہوئے تھے۔ ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جوتوں کو پلٹ کر دیکھ لے، اگر کوئی گندگی لگی ہو تو زمین سے رگڑ کر صاف کر لے اور انہی جوتوں کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں کچھ اور الفاظ ہیں کہ اگر تم میں سے کسی نے اپنے جوتے سے گندگی کو پامال کیا ہو تو مٹی اس کو پاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات، ویسے تو آج کل الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں بہت اچھے سے کارپیٹس وغیرہ بچھے ہوتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وہاں پر ریت جیسی تھی، یعنی فرش جو ہے پوری طرح سے بنا ہوا نہیں تھا، اور گرمیوں کے دن میں انتہائی گرمی ہو جاتی اور بارش کے دن میں نیچے کیچڑ سا ہو جاتا تھا، اسی بنا پر اکثر وہ لوگ جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایک حدیث اور بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی کیسی اتباع کرتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ واقعہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنے جوتے اتار دیے۔ نماز کے دوران آپ کا دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اتارتے دیکھا، اس لیے ہم نے اتار دیے۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تو جبریل امین نے خبر دی تھی کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہے، لہذا جوتے اتار دیں، تو میں نے جوتے اتار دیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کیسے ان کی اتباع میں پیش تھے کہ انہوں نے کچھ وجہ نہیں جانی، بس نکال دیے جوتے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب واپس پہنچے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، کہ میں نے تجھ کو چن لیا۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ جو پیغمبری ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی اٹھ کر پیغمبری کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ پر وہی آ رہی ہے یا مجھے اللہ نے چن لیا ہے۔ پیغمبری خود کی خواہش سے نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہوتی ہے۔ اور جن میں اللہ تعالیٰ، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جن کو وہ اپنے حساب سے اپنے کام کا سمجھتا ہے، انہیں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ اور جتنے بھی پیغمبر تھے سب اول العزم لوگ تھے، یہ ایسے ویسے عام لوگ نہیں تھے۔ ان کے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ اسٹیمنا تھا کہ یہ حالات کا مقابلہ کر سکیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے ٹھوک بجا کر کہ یہ بندے میرے کام کے ہیں یا نہیں۔ ان پر پہلے آزمائشیں آتی ہیں، ان کی زندگی کی اللہ تعالیٰ بچپن سے حفاظت کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے۔ اب یہ تو نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن نبوت کے جو نبیوں کے جو علماء وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے اور ہمیں بھی چن لے، تو اس کے لیے پھر ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے، کیسے بننا چاہیے، یا کیا ہمیں کرنا ہوگا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اور وہ کام ہم سے لے لے جو علماء، جو انبیاء کرام کرتے تھے اور جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، پھر ان میں ہمارا شمار ہو انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہوگا ہم کو؟ ہمیں ویسے ہی کام کرنے ہوں گے جیسے صحابہ کرام نے کیے، کیونکہ صحابہ کرام بھی چنے ہوئے لوگ تھے۔ یوں ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، لہٰذا صحابہ کرام کے بارے میں ہم جانیں، ان کے جیسے کام کریں تاکہ اللہ ہمیں چن لے، کیونکہ یہی وہ چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا لقب دیا۔ پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، لہٰذا میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اسی لیے نماز کو ذکر یہاں کہا گیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز دراصل اللہ کی یاد ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، دنیا میں اگر ہماری کوئی سہیلی ہو، ہمارے کوئی رشتہ دار ہوں جن سے ہماری دوستی کچھ زیادہ ہوتی ہے، ان سے ملاقات کا ایک شوق ہوتا ہے نا ہمیں، اور اس شوق میں ہم دیکھیں کہ اپنے دوست کے آنے سے پہلے ہر چیز تیار کرتے ہیں، اس کی پسند کی چیزیں، کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا دوست بھی خوش ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں سب سے بڑھ کر حقدار تو کون ہے جس کو ہمیں خوش کرنا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہم کر رہے ہوں تو ہم پوری طرح سے یکسو ہوں کہ اللہ کی طرف ہماری توجہ ہو، خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، پوری طرح سے دھیان لگا ہوا ہونا چاہیے اللہ کے لیے۔ اور یہاں پر خاص طور سے نماز کا ذکر کیا گیا ہے، تو کوئی ایسا ایک ہمارے گھر میں مخصوص حصہ ہو جہاں پر ہم اللہ کے لیے اللہ کے آگے کھڑے رہیں، جس سے خود بخود ہمارے دل میں ایک خوشی اور خضوع پیدا ہوتا ہو۔ جیسے کسی بزرگ کا ایک واقعہ ملتا ہے، صرف سیکھنے کے لیے ہے، کہ کسی نے ان کو اپنے گھر پر دعوت دی، نیا گھر تعمیر کیا، تو کہا کہ آئیے ہمارے نئے گھر اور نئے گھر کو دیکھیں۔ جب وہ بزرگ گئے نئے گھر میں دیکھنے کے لیے، تو گھر والا شخص ان کو خوشی خوشی سارا گھر بتانے لگا کہ یہ فلاں کمرہ ہے، یہ فلاں کمرہ ہے، یہ میں نے اس لیے بنایا، یہ اس لیے بنایا۔ پھر ایک کھڑکی کھولی اور کہا کہ یہ کھڑکی میں نے یہاں رکھی ہے، اور یہ کھڑکی اس لیے رکھی ہے کہ ادھر سے تازی ہوا آتی رہے، کیونکہ ادھر سب درخت وغیرہ ہیں۔ ان بزرگ نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے، اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آتی رہے تو تجھے ہوا خود بخود فری میں مل جاتی، لیکن اجر تجھے نماز اذان سننے کا مل جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی نیت ہماری ہونی چاہیے کہ جب ہم گھر بھی تعمیر کریں یا کچھ بھی ہم اپنے گھر نیا گھر خریدیں لیں یا جائیں رہنے کے لیے تو ہم ضرور یہ سوچیں کہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ کون سی ہوگی، ہم کہاں نماز پڑھیں گے جہاں پر ہم یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکیں اور اس کے آگے جھک سکیں، تاکہ گھر تو ہمیں ویسے بھی ملنا ہے لیکن اجر ہمیں کس بات کا مل جائے، ہماری نیت کی بنا پر کہ جس نیت سے ہم نے اس گھر کو لیا ہے۔ تو یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے، بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا، اور اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہاں پر قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت کو مخفی رکھا ہے یعنی چھپا ہوا، اور قیامت کا وقت کسی کو نہیں معلوم ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں نا، جب حدیث جبریل ہم پڑھتے ہیں اس میں جب جبریل علیہ السلام نے سوال پوچھا تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے تو اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا تھا کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں بھی اس سے لا علم ہیں، یعنی کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے۔ پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا، یعنی یہاں پر لاٹھی کے سانپ بن جانے کا ذکر ہے جو قرآن نے کیا ہے، اور تقریباً تین مقامات پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، وہاں ایک جگہ حیا کا لفظ آیا ہے سانپ کے لیے، اور ایک جگہ جاننا کا لفظ آیا ہے یعنی سفید اور پتلا لمبا سانپ، اور ایک تیسری جگہ ازدہ کے معنوں میں آیا ہے یعنی بہت بڑا سانپ۔ یعنی لاٹھی جب پھینکی جاتی تو پہلے وہ پتلا سا سانپ بنتی تھی، پھر لہجہ بہ لہجہ اس کے جسم میں اضافہ ہونے لگتا تھا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی تھی۔ پھر دوسرا جو معجزہ دیا گیا، فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو دوسرا جو آپ کو معجزہ دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا جو ہاتھ تھا اگر اس کو جو ہے وہ جیب میں ڈالتے یا اپنی بغل میں اپنا دایاں ہاتھ رکھتے اور پھر نکالتے تو اس قدر چمکتا ہوا نکلتا تھا کہ اس سے نگاہیں خیرہ ہو جاتی تھیں، اور اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی بیماری کی علامت تھی، اور یہ اس وقت تک چمکتا رہتا تھا جب تک آپ دوبارہ اسے اپنی بغل میں نہ لے جاتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو اہم معجزات تھے جو آپ کو خاص طور سے دیے گئے تھے، یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے۔ بھائی کو شریک نبوت کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ساتھی بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ یہاں پر کچھ لوگ یا کچھ تفاسیر میں یہ واقعہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی نعوذ باللہ، اور وہ بول نہیں سکتے تھے، بات کو صحیح طریقے سے نہیں پیش کر سکتے تھے، یا ان کی زبان میں تتلاہٹ تھی نعوذ باللہ، اور اس بنا پر انہوں نے یہ دعا کی تھی، لیکن اس کی اوتھینٹیسٹی ہمیں کہیں پر بھی پتہ نہیں چلتی۔ بعض روایت میں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ان کو آگ کا انگارہ دے دیا گیا تھا جس کی بنا پر ان کی زبان میں لکنت پڑ گئی تھی۔ بہرحال اس کی حقیقت اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا حقیقت تھی، حقیقت ہے یا ایسے ہی وہ غلط بات ہے، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن چونکہ صحیح روایت سے ہم کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی، اب بہرحال ان کی زبان میں لکنت ہو یا نہ ہو، ہمیں بس اس پر یقین کرنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یعنی میری بات میں تو مجھے اتنی توفیق دے اور مجھے میرے اندر اتنی طاقت دے یا بولنے کی ایسی صلاحیت دے کہ جس کی وجہ سے جو دین کی دعوت یا جو دین کی بات میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں وہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اور میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کر وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے، یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ بہت ساری اہم باتیں یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں یا پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ تم جو کچھ تم نے مانگا تمہیں دیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہاں، ایسی چیز کی دعا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ جیسے چاند کو اللہ تعالیٰ میری جھولی میں گرا دے، یا نعوذ باللہ کچھ ایسی ان یوزول سی چیزیں، ایسی دعائیں مانگنے سے خود اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے۔ دوسری اہم بات کہ ان کی والدہ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ اب یہ جو وحی ہوتی ہے، دراصل یہ دل میں خیال کا ڈالنا، القا کرنا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک الہام سے دل میں ڈال دیتا ہے کہ دل کے اندر سے یہ صدا آتی ہے کہ یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے، یہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ پر یہ وحی کی کہ تم اس بچے کو ایک باکس میں ڈال دو اور اسے دریا میں بہا دو، اور ساتھ میں بہن بھی ساتھ میں جاتی، اور وہ بہن دیکھتی جا رہی تھی کہ یہ بچہ کہاں جاتا اور اسے کون اٹھاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا۔ تو بعض اوقات انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے حالات اور واقعات پیدا کر دیتا ہے کہ جو دشمن تھا اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور رحم اور کرم تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کو دوبارہ ملوا بھی دیا کہ بچہ کسی سے ایک سے دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ یہ واقعہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کی صورتوں میں، کہ سب کی چھاتیاں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے حرام کر دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خوبصورت اور ایسا بنا دیا تھا کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، کہ خود ایک دشمن کے گھر میں پرورش پاتے رہے، پھر کسی کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے۔ تب وہ لڑکی نے خبر دی کہ میں تمہیں ایک پتہ بتاتی ہوں، شاید اس عورت کا یہ دودھ پی لے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ماں سے ان کو ملوا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا۔ پھر واستنعتک لنفسی، کہ میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے موسیٰ، یہ بھی بہت بہترین جملہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ فرما دے کہ میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا، میں نے تجھے چن لیا اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ جملہ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کا بنا لے، کہ ہم وہ کام کرنے لگیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام ہوں، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہم کو ملے انشاءاللہ۔ پھر یہاں پر تم دونوں بھائی جاؤ اور دیکھو میری یاد میں کمی نہ کرنا، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، میری یاد میں کمی نہ کرنا۔ اس سے اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کے دائی کو اللہ سے تعلق لگانا ضروری ہے۔ یعنی اب چاہے ہم وہ تہجد کے طور پر لے لیں، دعا کو سمجھ لیں، یا اللہ کا ذکر ہم کر لیں، کسی بھی ذریعے سے دین کا کام کرنے والے اللہ کے تعلق کو ختم نہیں کرتے، بعض اوقات ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ذاتی عبادت کم ہو جاتی ہے ہماری، لیکن تہجد جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹونک کی طرح کام کرتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر جاگ کر اور کبھی آدھی رات اور کبھی اس سے زیادہ اللہ کے آگے کھڑے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ رات کی تہجد دراصل ٹونک کا کام کرتی ہے دن میں انسان کو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے۔ تو دین کے دائی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے لو لگائے رہے، اس کی یاد میں کمی نہ کرے، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بھی ایجاد کر لیا اور یہ نظریہ قائم کر لیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی سے ملاقات کا موقع ملا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو صحابہ وہ کہتے ہیں کہ نماز تو یہ عام لوگوں کا کام ہے، ہماری روح اوپر پرواز کر جاتی ہے، نماز پڑھ کے آ جاتی ہے، ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ جو دین کا دائی ہوتا ہے، جو دیندار شخص ہوتا ہے، وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے لو لگائے گا، سب سے زیادہ اللہ کے آگے جھکے گا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت ایسے ہو جاتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ ہم سے باتیں کرتے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی بلال آواز لگاتے یعنی اذان دیتے، آپ فوراً ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے، یعنی اتنا زیادہ وہ اللہ کی یاد کے لیے بے چین رہتے تھے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ میری یاد میں کمی نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا، پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے، ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پیدا کرتے ہی ہمیں چھوڑ نہیں دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پیدا کر کے ہمیں ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیتا کہ تم خود سے سوچو اور خود سے اللہ پر ایمان لاؤ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ آتا کل شعین خلق ہو ثم ہدا، کہ اس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بھی دکھا دیا، اس کو وہ سمجھ بھی دی۔ تو یہ جو ہدایت ہے اور اس کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گائیڈ بک، اپنی ایک ایسی رہنمائی کرنے والی بک دنیا میں ہمارے لیے بھیجی جس سے ہم راستہ پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ہر دور میں کرتا آیا ہے کہ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا اور ساتھ میں کتابیں بھی بھیجی۔ فرعون بولا، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں چلنے کو تمہارے لیے راستے بنائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی واضح کر دیا ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اور ایسے نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول جائے، لہٰذا جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی ہے، لہٰذا تم بھی اس کا خاموش رہو، اس کی کھوج کرید میں نہ پڑو۔ تو لہٰذا بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ہم بہت زیادہ سوال کر کے تحقیق کرتے ہیں، تو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، جس پر اللہ تعالیٰ خاموش ہے ہمیں بھی اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں. طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیناس، اللہ تعالیٰ سخت عذاب سے تمہارا خاتمہ کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. آخر کار کچھ لوگوں نے کہا، یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک آ کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. یہاں پر وہ اپنے طریقے پر، یعنی جو ان جس طریقے پر وہ زندگی گزار رہے تھے، اس پر بھی ان کو بہت ناز تھا اور بہت زوم تھا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں جاتے ہیں مصر میں، جو پیرامڈس وغیرہ دیکھتے ہیں اور جو میوزیم وغیرہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر جا کر کچھ لوگ الٹا فرعون کے کلچر کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا شان و شوکت والے لوگ تھے، کیا ان کے محل تھے، کیا ان کی کاریگری تھی اور کیا ان کا آرٹ اور کلچر تھا. تو جیسے وہی والی بات صادق آتی ہے جو بعض مسلمان موہن جوڈارو اور کڑپا کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کلچر سے وہ یہ سیکھتے یا اس چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے، تو الٹا کہتے ہیں کہ ہمارا اور موہن جوڈارو اور کڑپا کا کلچر ایک ہی تھا. ہمارا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے، تو عرب سے آئے ہوئے لوگ تھے، ہماری اصل تو یہ کڑپا والے لوگ ہیں. تو عبرت چھٹانک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ٹنوں کے حساب سے. تو کلچر کو دیکھتے ہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے. موسیٰ علیہ السلام جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پہلے پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو. یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا. ہم نے کہا، مت ڈر، تو ہی غالب آنے والا ہے، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے. آخر کار یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّ بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. سجدے میں گرا دیے گئے جادوگر اور پکار اٹھے وہ کہ مان لیا ہم نے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ جب انہوں نے ان رسیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا اور انہیں لگا کہ گویا وہ سانپ بن گئی ہیں، تو وہ دل ہی دل میں ڈر گئے. یہاں پر ہو سکتا ہے ایک جو فطری سا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، وہ فطری ڈر بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، یعنی نبی بھی جو ہوتے تھے وہ کوئی فرشتے یا ایسے انیوژل قسم کے لوگ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ انسان ہی کی طرح تھے. تو ایک فطری چیز ہے اس ڈر کا ہونا اور خوف کا ہونا. جو لوگ نبیوں کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں، وہ خود اس بات سے سبق سیکھ سکتے ہیں. فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے قبل اس کی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ. جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو اس سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائیں، اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ اب یہاں پر جادوگروں کی بات آپ سنیں، کیسا ان کا ایمان تھا، اور جادوگر کیوں ایمان لائے، فرعون کیوں نہ ایمان لایا، حالانکہ جادوگر بھی فرعون ہی کے قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ جادوگر جانتے تھے کہ وہ جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے جو چیز پیش کی وہ جادو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ بہت بڑا جادوگر بنا لائے تھے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ماہر جادوگروں کو اس نے بلایا تھا، تو وہ ایسا جادو لائے تھے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اگر اس جادو کا مقابلہ کسی نے کیا تو وہ جادو نہیں ہو سکتا، وہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، اور یہی جادو اور معجزے کا فرق ہے۔ جادو نگاہوں کا دھوکا ہوتا ہے جبکہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ معجزہ ایسا ہوتا ہے جس کے وجہ سے سامنے والا عاجز ہو جائے، معجزہ سامنے والے کو عاجز کر دیتا ہے، اور جادوگر یہی بات سمجھ گئے تھے۔ اور فرعون جو ہے وہ پہلے سے پری پلانڈ تھا، وہ پہلے سے سوچے بیٹھا تھا کہ مجھے ماننا نہیں ہے، وہ پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہماری حکومت میں دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں، ہماری زمین ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جن کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایمان کیسا، ان کا ایمان کیسا، وہ ایمان لائے۔ کچھ زیادہ دیر بھی نہیں گزری تھی، تھوڑی دیر کے ایمان میں ان کا جو رویہ اور ان کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ ان کے اس پختگی کی دلیل ہے کہ کیسا پختہ ایمان وہ لائے تھے، جو ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا تھا کہ وہ جان سے بھی نہیں ڈر رہے تھے۔ فرعون نے اتنی سخت سزا کا اعلان کیا، تب بھی وہ کہنے لگے کہ تو کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی میں ہی ہم کو سزا دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ایمان دل میں بیٹھتا ہے اور راسخ ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکال دیتا ہے۔ پھر اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے زندہ رہنا ہے یا موت آنی ہے، بس وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا، اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسے کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، اور تور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق، اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کرنے والے اور ایمان جو لوگ توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ کتنے بہترین جملے ہیں، آپ دیکھیں کہ بندی کو بھی کس چیز کی فکر ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا تو وہ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ یہ ہوتی ہے بےتابی اور بے چینی اپنے رب سے ملنے کی، اس کی رضامندی کی طلب کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ تب انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، تجھے خوش کرنے کے لیے میں جلدی یہاں آ گیا ہوں۔ فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کہ تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کہ تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے، اور بس ہم نے ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر نکال لایا۔ جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے، یہی تمہارا رب ہے، اور موسیٰ کا رب. موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو. تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے، ان تقول لامساس، کہ مجھے نہ چھونا. تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ، اپنے اس رب کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگو، تمہارا رب تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے. ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر، یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. یعنی جب سور پھونکنے کے وقت کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ انسان اس وقت کس طرح سے دہشت زدہ ہو جائے گا. یہاں جو لفظ آیا ہے کہ اس دن جو مجرمین ہوں گے ان کی آنکھیں، زرقہ کا لفظ ہے کہ نیلی نیلی ہو جائے گی. بعض اوقات دہشت سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آنکھیں اسی طرح سے نیلی ہو جاتی ہیں. اس وقت مجرم کہیں گے کہ دنیا میں صرف کچھ دن رہے ہوں گے، یعنی کچھ 10 دن گزارے ہوں گے، اور یہ 10 دن بھی بہت ہیں. بعض جگہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک گھڑی کا بھی ذکر آتا ہے اور آدھے دن کا بھی ذکر آتا ہے. یعنی جب دیدے پتھرا جاتے ہیں تو کسی شخص کی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کا رنگ کا سفید پڑ جانا یا نیلگوں ہو جانا. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے. کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. کیسی وہ گھڑی ہوگی ہم خود سوچ سکتے ہیں جو یہاں پر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جب سور پھونکا جائے گا. اور جو بار بار وہ لوگ عذاب کی دھمکیاں دے رہے تھے کہ وہ عذاب کیوں نہیں تم لے آتے. یہاں پر کہا گیا کہ جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے، تو کوئی کہے گا 10 دن، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ اچھا اندازہ لگانے والا شخص ہوگا، وہ کہے گا کہ بس ایک دن کی زندگی تھی. اور آپ دیکھیں کہ اس ایک دن کی زندگی کے لیے آج ہم کتنا کرتے ہیں نا، کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ہر چیز ہم جو کرتے ہیں، ہم ایسا سمجھتے کہ بس دنیا میں ہی ہمیں رہنا ہے، اور اتنا ہم اپنے گھر کو سجاتے سنوارتے ہیں، ہر چیز کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، جبکہ سارا کا سارا سامان یہی رہ جانا ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو اس میں کچھ قباحت نہیں ہے کہ اگر وہ صرف دنیا کو مقصد نہ بنا لے، جو ضرورت کی چیزیں وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی کو مقصد نہیں بنا لینا ہے. یعنی دن رات ہماری خواہشات، ہماری ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس فکر میں نہ ہو کہ بس ہم دنیا کو ہی سنوارتے چلے جائیں، ایک ہی مقصد لے کر ہم جئیں کہ بس ہمیں اپنے گھر کو سجانا اور سنوارنا ہے۔ اب دیکھیں، زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آخرت کا سامان کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ آخرت ہماری کامیاب ہو۔ اور اگر یہ دنیا کی زندگی نہ ہوتی تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم آخرت کے لیے کچھ سامان کر سکتے؟ لہٰذا اس دنیا کی زندگی کو ہم غنیمت جانیں اور اس سے وہ فائدہ حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا فائدہ اس میں رکھا ہے۔ سور کا لفظ یہاں پر آیا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں نرسنگھا، یا جس سے بہت ایسی آواز آتی ہو، اور یہ چیزیں دور نبوی میں رائج تھیں۔ تو ضروری نہیں کہ یہی سور کی شکل ہو، بلکہ ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ سور کیسے پھونکا جائے گا۔ ہم اس کو عام اردو میں سائرن کا لفظ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ سور کی شکل کیسی ہوگی اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سور کس صورت میں اور کیسی آواز میں پھونکا جائے گا، لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے وہ اثرات ہم کو بتائے گئے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہوں گے، پہاڑوں کو پیوند خاک اللہ تعالیٰ بنا دے گا، سمندروں کو پاٹ دیا جائے گا، زمین کے سب نشیب و فراز ختم کر دیے جائیں گے، اور زمین بالکل ایک ہموار میدان کی طرح بن جائے گی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا، یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی اس دن یہ زمین ایسی نہ رہے گی جیسے تم اسے آج دیکھ رہے ہو۔ پھر جو دوسرا سور ہوگا، اس کے جو اثرات ہوں گے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ اسرافیل ہوگا، تو دنیا میں تو جو اللہ کے بندے اور پیغمبر آئے تھے، لوگوں نے ان کی بات مان کر نہ دی اور انکار کیا، لیکن اس دوسرے سور پر اس طرح سے ہوگا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اس میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے پوری کی پوری جتنی جو ذریت تھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، سب کی سب اس طرف دوڑی جا رہی ہوگی۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے کی آواز کو ہر کوئی سن رہا ہوگا، کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہوگی کہ کسی سے وہ اونچی آواز میں بات کر سکے۔ اور جو ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس دن اتنی خاموشی ہوگی، یا ایسے ہوگا، یعنی گھبراہٹ اور دہشت کے مارے انسان کا حال یہ ہوگا کہ اس وقت یا تو قدموں کے چاپ کی آواز سنائی دے سکے گی، یا اس کھسر پھسر اور کانا پھوسی کی آواز جو اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے آپس میں کریں گے۔ حمزہ کا لفظ آتا ہے نا قرآن میں، جو آگے آیا ہے کہ اس دن، ابھی جو ہم پڑھیں گے، کہ اس طرح سے لوگ رحمان کے آگے جھک جائیں گے اور تم سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ تو یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور آواز رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے، نہ مراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ یعنی اس وقت جو شرط ہوگی کامیابی کی، جو غیب پر ایمان لایا تھا وہ اس وقت کامیاب ہوگا۔ جس نے رسول کی باتوں کو غور سے سنا تھا، اس پر ایمان لایا تھا، تبھی اس کے سارے اعمال، یا ایسا ہی شخص اس وقت اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوگا، اور اس کو کوئی خوف اور خطرہ اور کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایمان لایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا تھا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی۔ اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ جیسے کہ کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جلدی جلدی نہ کیا کریں، بلکہ آپ آرام سے پڑھیں اور یہ دعا کریں کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اور مزید علم عطا کر۔ یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو سکھائی ہے، لہٰذا یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور علم کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں، جس شخص کو علم ہوگا وہی تو بچ پائے گا نا۔ جیسے مثال کے طور پر، آپ کو معلوم ہے، آپ کے پاس ایک میپ ہے، اور اس میپ میں آپ کو سب بتا دیا گیا ہے. آگے آپ جو راستے پر جا رہے ہیں تو ایک آگے راستے میں ایک بہت بڑی کھائی ہے, ایک گڑھا ہے, ٹرن ایسا آنے والا ہے کہ اگر آپ نے اپنے سٹیرنگ کو صحیح نہیں رکھا تو آپ کی گاڑی کھائی میں بھی جا سکتی ہے, گر سکتی ہے. اس علم کی وجہ سے آپ بہت ہی محتاط انداز میں گاڑی ڈرائیو کریں گے. آپ کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ گڑھا ہے تو آپ اپنی گاڑی کو سائڈ میں لے لیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ اسپیڈ بریکر ہے, آپ اپنی اسپیڈ پہلے سے سلو کر لیں گے تاکہ آپ کو دھچکا نہ لگے. تو جس کو علم ہوگا, جس کے سامنے میپ ہوگا, وہ گمراہ نہیں ہوگا. وہ نہ اس کو دھچکا لگے گا, نہ وہ گڑھے میں گرے گا, نہ وہ کھائی میں اس کی گاڑی گرے گی. جب کسی کو خبر ہی نہیں ہو, اس کے پاس کوئی میپ نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو دھچکا بھی لگے, اس کی گاڑی کھائی میں بھی گرے یا وہ خود گڑھے میں گر جائے. تو علم کا ہونا کتنا بڑا فائدہ دیتا ہے کہ وہ یہ علم جو ہے وہ انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے. اور یہ علم بہت بڑی نعمت اور دولت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو عالم ہیں, جو علماء ہیں, وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر اسی طرح سے علم والے اور نا علم والے, جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے, وہ یکساں نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا آگہی بہت ضروری ہے, علم بہت زیادہ ضروری ہے. اور علم بھی کون سا, جو علم نافع ہو, جو انسان کو صحیح اس کی رہنمائی کرے, صحیح طرح سے اس کو گائیڈ کرے. اور قرآن سے بڑھ کر میپ, قرآن سے بڑھ کر رہنمائی, قرآن سے بڑھ کر رہنمائی والی کتاب اور کون سی ہو سکتی ہے بھلا, جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی اور اس پر چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. لہٰذا علم ہمیشہ حاصل کرتے چلے جانا چاہیے. اور علم کے لیے کوئی عمر درکار نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی. ابو قحافہ جو ابو بکر صدیق کے والد تھے, تقریباً 100 سال کی ان کی عمر ہو چکی تھی. وہ اس عمر میں وہ ایمان لائے. علم حاصل کرنے کے لیے بڑھاپا, عمر کوئی معنی نہیں رکھتا, یعنی کوئی چیز اس کے معنی نہیں آ سکتی. بلکہ جس بھی عمر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے, چاہے وہ تجوید ہو یا تفسیر ہو یا کوئی اور علم ہو, ہمیں حاصل کرتے چلے جانا ہے. اور جب دیکھیں اللہ کی توفیق سے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں, پڑھیں اور جانیں تاکہ اس کے مطابق عمل کر سکیں. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا حدیث بھی ایک علم ہے. اور جب ہم حدیث پڑھتے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اچھا یہ تو اتنا بڑا میدان ہے اور اتنا انٹرسٹنگ وہ علم ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے سامنے ہر چیز بالکل بیکار ہے. تو قرآن کی بدولت ہمیں حدیث بھی ملتی ہے پھر, اور حدیث کے بغیر تو سارا علم ادھورا ہے. ایک بہت ہی اچھا سبجیکٹ ہے علوم الحدیث, علوم القرآن. جب ہم اس طرف آتے ہیں پھر صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھیں. تو یہ سب آپ دیکھیں کہ ایک سب لنک ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ. اور یہ علماء اکرام جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اس میں, کسی نے 60 سال, کسی نے 40 سال حدیث کا علم حاصل کیا. تو واقعی میں یہ شعبہ ایسا ہے کہ انسان کبھی اس سے سیراب نہ ہونے پائے. تو دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم دے, ایسا علم جو ہم کو اللہ کی رضامندی کی طرف لے جائے, اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جائے, جو جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. اور ایسی آگہی ہمیں دے کہ ہم جان سکیں کہ کیا کھرا اور کیا کھوٹا, کیا صحیح اور کیا غلط, تاکہ ہم اس جہنم والے راستے سے بچ سکیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ حفت الجنہ بالمکارہ, کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ باتوں سے گھیر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے جو جنت اور جہنم کے بارے میں جو اس کا نقشہ کھینچا, آپ نے فرمایا کہ آپ افسردہ سے ہو گئے. آپ نے کہا کہ ہر کوئی اس طرف ہی جا رہا ہے جو جہنم کا راستہ ہے, کیونکہ وہ راستہ اتنا آسان اور اتنا پرفریب دل پسند بنا دیا گیا ہے, لیکن وہاں جانے کے بعد تباہی ہے اس کے لیے. اور جنت کا راستہ اس کو اتنی مصیبتوں سے گھیر دیا گیا ہے, آزمائشوں سے, اور صرف عزم اور ہمت والے, صبر والے ہی اس پر چل سکیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر اور اس توفیق پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیند قربان کر کے کچھ سننے والا اور قرآن سے کچھ فائدہ حاصل کرنے والا بنایا. ورنہ بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہوں گے جو روزہ رکھنے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ رات بھر جاگو اور دن بھر سوتے رہو. یعنی اللہ طول اور بے دریغ اور بہت زیادہ سونا وہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار کے لیے بہت اچھی طرح سے جائز ہے. بلکہ وہ حدیث بھی کوٹ کر دیتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو جب وہ نیند سے جاگتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے, تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر اسی طرح سے دن بھر سوئے رہتے تھے؟ یہ تو کوئی روزہ رکھنا نہیں ہوا. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم ان غافل لوگوں میں سے نہیں ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں نافع علم عطا کرے. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا, کہنے لگا آدم بتاؤ تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا, اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. اس کے لیے زندگی میں دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو تمہیں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا تھا, اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں پر لوگوں پر اپنے رب کی آیت نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. یہاں پر معیشتن دنکا کا لفظ آیا ہے کہ جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا اس کے اوپر زندگی تنگ کر دی جائے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جو اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرے گا, اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کرے گا, اس پر دنیا کے حالات تنگ کر دیے جائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو دنیا کا حال ہے کہ کچھ لوگ تو بہت زیادہ ہی امیر ہیں اور کچھ لوگ بہت ہی غریب ہیں. بہت سارے لوگ جو غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ کا قانون نافذ نہیں کر رہے ہیں. اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کا اور اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. پھر اس شخص کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا جبکہ وہ دنیا میں آنکھوں والا تھا, چونکہ دنیا میں اس نے اللہ کو بھلائے رکھا لہٰذا قیامت کے دن بھی اس کو بھلا دیا جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ہمارا ان میں شمار ہو. اللہ تعالیٰ اس وقت ہم کو اپنے سائے رحمت میں جگہ دے اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی, شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے, اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں, اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. یہاں پر پھر نماز کا ذکر آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے دنیا کی زندگی سے نواز رکھا ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں نا اور ان کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ارے کتنے بڑے لوگ ہیں, کتنا کچھ ان کے پاس ہے. تو نہیں, اگر آج ان کے پاس ہے تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر کسی کو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جیسے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ نواز رکھا ہے, جب یہاں پر ہم باہر گھومتے پھرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں وہ آج بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, دنیا میں ان کے لیے کامیابی ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیں ایسے دیکھ کر حسرت والے جملے نہیں کہنے چاہیے. جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہے وہی بہتر اور پائندہ تر ہے، یعنی حلال رزق اگر تھوڑا بھی ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر نماز کا حکم دینے کے لیے آیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پارے میں ہم نے بار بار نماز کا بہت پڑھا ہے، یعنی نماز کی بار بار تلقین کی گئی ہے، لہٰذا نماز کی پابندی میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے بغیر ناغا کیے، یعنی کوئی نماز چھوڑے بغیر، اور ساتھ میں اس کو وقت کے ساتھ ادا کرتے رہیں، کیونکہ وہ بھی جنت میں جانے والے کاموں میں سے بتایا گیا ہے جو وقت پر نماز پڑھے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیت کی پیروی اختیار کر لیتے۔ قل کل متربص فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، پس اب منتظر رہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، پس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔